لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد حتى ترضى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأهلنا المسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی چیٹ ڈسیبل ہے اچھا ابھی مجھے آپ کے میسج نظر آنا شروع ہیں سبحان اللہ کیسے ہیں آپ لوگ سب کہ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے یا اہل القرآن ایمان کے بہترین درجوں پہ الحمدللہ اور کل کی سبحان اللہ ہماری کلاس تو بہت ہی زیادہ ایمان بوسٹنگ تھی ایسے ہی ہے نا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے میں بھی ٹھیک ہوں نتھنگ ٹو کمپلین الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کلاس کے ساتھ ہمیں ہر دن کے ساتھ ایک نیا موقع ملتا ہے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ اور کل کی کلاس کے بعد تو سبحان اللہ کتنی دفعہ دو دفعہ پکار ملی ہمیں یا ایھا الذین آمنوا آمینو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے لیے تو کیا آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا سیکھا کل کے کیا سیکھا آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہ ہم نے اپنے ایمان کو الحمدللہ ہم میں سے جو ہے مور دین آئی ول سے 99% بورن مسلم ہے نا ایمان کے ساتھ چیسٹ لو ہے ہو نہیں رہی الحمد ہاں جی میری طرف بھی میسج نہیں آ رہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے میں بھی ہے انٹرنیٹ کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے میسیجز نہیں نظر آ رہے تو لیکن میرا گمان ہے کہ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے بہت دیر کے بعد کوئی ایک میسج آتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی بھی رکاوٹ کے کسی بھی ٹیکنیکل ایشو کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی کلاس کو کنٹینیو کرنے کا دے توفیق دے الحمدللہ ابھی ٹھیک ہوا ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے آپ کے میسیجز نظر سبحان اللہ جب آپ کے میسیجز نہیں نظر آتے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ون وے ہو رہی ہے لیکن یہ الحمدللہ میسیجز دیکھ کے ہمیں پھر لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہے نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابھی آپ کے پیارے پیارے سے فلاورز بھی آ گئے الحمد للہ سے اور زیادہ کلاس میں بہار آ جاتی ہے الحمد للہ اچھا اب بتائیں مجھے سبحان اللہ چلے اللہ کا شکر الحمد للہ چلے ہم دیکھتے ہیں آج کی اپنی حدیث دیکھتے ہیں ہم ہمارا ٹائم کافی سارا اوپر ہو گیا بہت ہی خوبصورت آج کی ہماری حدیث کی اور بہت ہی ایمان بوسٹنگ کی سبحان اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي كل يوم وليل ليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي رواه مسند أحمد. سبحان الله. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جب تک میری آزمائش میں قید ہے تو اس وقت تک اس کے شب و روز کے معمولات لکھتے رہو جو وہ کرتا تھا اپنی صحت میں نارمل دنوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آئی نا آپ لوگوں کو کہ اللہ اکبر. جیسے آپ لوگ کوئی روز کلاس میں آتا ہے کسی دن ایک وجہ سے روز اپنا ہوم ورک کرتا ہے روز اپنی عبادات کرتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس طرح سے نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا ہے تم اس کے وہی معمولات لکھتے رہو. ہے نا ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سبحان اللہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں مسجد میں جو بندہ روز جاتا ہے کہ آج وہ نہیں آیا نا تو اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا ان اللہ شاکرین علیما تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے نا. کبھی ایسے ہوتا ہے سبحان اللہ کہ نہ کام پہ جائیں جو آپ کو کام اپوائنٹڈ ہے وہ بھی آپ کو اس دن کا کاٹ لیں گے ہے نا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ کتنا قدردان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی بیماری میں بھی فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا اجر لکھتے جائیں کہ جو وہ نارمل دنوں میں کرتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے نا اپنے بندے سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ نے کیا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ اکبر. بیماری بھی ہمارے لیے سبحان اللہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سبحان اللہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ گناہوں کی صفائی کا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. بینگ مسلم تو سبحان اللہ ہم ہر حال میں مسلمان جو ہے وہ فائدے ہی فائدے میں ہے نا ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا فرمائے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا صبر کرنے والا بنائے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دن ہماری آزمائش کے لیے آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. تو چلے آج ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آج کا ہمارا ٹائم ٹیبل ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اساتذہ جی کے سیشن کے ساتھ. اس کے بعد الحمدللہ ہماری تجوید بھی ہے آج تجوید کلاس ہے. اور اس کے بعد سبحان اللہ ہم اپنی آج تفسیر کو کمپلیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے ترجمہ اور اس کے ساتھ تو کر لیا تھا لیکن ہم آج اس کی تفسیر کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس کے بعد سبحان اللہ آج ہمارے لیے کتاب الطہارہ بھی ہے. تو بہت کچھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر سمیٹنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو ہمارے لیے حجت بنا دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنی نیتوں کو اگین سے اپنی نیتوں کو چیک کریں صرف اور صرف خالص کر کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ہے نا ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ہیں اپنی آج کی کلاس کے لیے آپ لوگ؟ تو الحمدللہ ساتھ جی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر ساتھ جی. آپ کے لیے مائک کلک کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. 24 آورز کتنی جلدی گزر جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بس چند گھنٹے پہلے کلاس ہوئی تھی اور اب دوبارہ کلاس ہے. اللہ کو ویسے تو جس چیز کا انتظار ہو وہ ٹائم کٹتے نہیں کٹتا لیکن زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ 24 گھنٹے واقعی ایسے لگتا ہے کہ چند گھنٹوں میں بدل گئے. اللہ تعالیٰ علم اور عمل کے سفر پہ آپ کو مجھے ہمیشہ چلائے ہی رکھے. یہ وہ سفر ہے کہ جب ایک دفعہ آپ راستے پہ نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر راستے خود بخود آسان کرتا جاتا ہے. آپ کے لیے راستے آسان ہو رہے ہیں؟ جو پہلے مشکل لگتی تھی چیزیں وہ آسان لگ رہی ہیں. اور وہ جملہ ٹھیک تھا کہ شروع کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بعد کی آسانیوں کے لیے ہوتی ہیں. الحمدللہ ساری مشکلوں سے بچنے کا تو ایک ہی راز ہے نا کہ بس سب چھوڑ کے سو جائیں. لیکن پھر آگے جا کے محرومی ہو تو کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کا بہترین حصہ بہترین وقت اپنی اس کتاب کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں گزارنے والا بنا دے. آج آپ کے ساتھ چند چیزیں ایسی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو واقعی آپ کو مجھے اپنی ذات کے محاسبے اور اپنے آپ کو مزید نکھارنے کی طرف مائل کر دیں. کیونکہ ساری دنیا کو ہم فائدہ دے دیں لیکن ہم خود کو فائدہ نہ دیں تو بات نہیں بنے گی. کیونکہ ہمارا اس کتاب کے پڑھنے کا اور اس سے جڑنے کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ ہم خود جہنم سے بچ جائیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول لے لیجئے. کہتے ہیں کہ اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے. جی مدارج السالکین بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے, انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے, عربی بک ہے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کیا نیکی کی خوشی ہوتی ہے. میں اس لفظ کو آپ کے ساتھ لفظ صدقے کو اگر چینج کروں نا تو ہر نیکی جو آپ اور میں اپنی زندگی میں کرتے ہیں نا, اگر ہمیں اس کا یقین آ جائے نا کہ میری یہ نیکی میرے رب کے سامنے جائے گی پھر کسی دوسرے کو فائدہ دے گی. مثلا دنیا میں انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا اور اسی طرح کی باتیں, بالکل اسی کو سامنے رکھ کر اپنی ہر نیکی کیا کرے. آج آپ نے سارا دن اسی بات پہ سوچنا ہے کہ میری یہ نیکی دوسروں کو فائدہ دے گی اور اس سے پہلے مجھے دے گی, اور یہ کسی اور کے پلے میں جائے نہ جائے یہ میرے جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو کوئی دیکھ رہا ہو تو کوالٹی بدل جاتی ہے نا, بالکل اسی طرح لیو آ کوالٹی لائف. زندگی میں کوالٹی لائف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کتنی گاڑیاں, کتنے گھر. ساری زندگی ہم گھروں میں رہتے ہیں, ہمیں پھر گھروں کے غم پڑا رہتا. اپنا تو ہے بچوں کا نہیں, ایک بچے کا ہے اب دوسرے کا بن جائے, نہیں چھوٹا ذرا بڑا بن جائے. آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اب تو اس طریقے سے انسان کے لیے زندگی اتنی انپریڈکٹیبل کر کے دکھا دیا اللہ نے کہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں, پھر بھی ہمیں اپنی زندگی میں کس چیز پہ لے کے چلنا ہے یہ آپ اور میں خود دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ جس سے کام لے نا تو وہ کوئی بہت ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انسان کسی بڑے اعلی خاندان میں پیدا ہو, کوئی علماء کا ہی بچہ ہو یا کوئی بہت دینداروں کے گھر میں پیدا ہو. اللہ جس سے جو کام لینا چاہے. اصل بات ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارتے کیسے ہیں. کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام پہ کہ ان کے بال سفید ہو چکے ہیں اور زندگی کی جنگ میں صرف اسلام کی خاطر گھر زمین اور جائیداد اور اپنے وطن سے محروم ہیں, یہ وہ اس طرح کی کچھ کوٹیشن تھی. اب یہ بات اگر سچ ہے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. الجزیرہ رپورٹ تھی ان کے بارے میں, ایک اخبار ہے عرب دنیا کا, کہ 216 سے لے کر 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام اللہ نے ان کی وجہ سے دیا. دیکھیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ہم تو اچھا گمان کرتے ہیں, ہمارا پرسنل تو کسی سے کوئی گرج یا غصہ یا محبت یا اس طرح کی ریلیشن نہیں ہے نا. لیکن میں نے جب یہ پوسٹ دیکھی تو میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہے تو اینڈ پہ یہ ہے کھاتے میں. اب اس جملے کو میں بدل دیتی ہوں. کسی کا بھی نکے اے بی سی ڈی ڈاکٹر پنا اے بی سی ڈی دنیا سے گئے, پیچھے 20 لاکھ مربع میل چھوڑ کر چلے گئے, 6 لینڈ کروزر چھوڑ گئے, اپنے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی جائیداد کی لسٹ چھوڑ گئے, اور اے ٹو بی ٹی سی سبھی کو آتا ہے. عموماً جب دنیا سے لوگ جاتے ہیں تو کیا چھوڑتے ہیں؟ آپ کی میری زندگی میں پیچھے کیا ہوگا؟ کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ اگر ہماری فلم بنے تو کیا ہم وہ دوسروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ آج اپنی سوچ کے ساتھ دن گزارنا ہے کہ میرے بعد میں پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں گی. اور جتنا زیادہ آپ آج اس کی فکر کریں گے, آج اس کی تیاری شروع کر دیں گے, کل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے خیر بہت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس زندگی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اگر آپ نے میں نے اپنی زندگی سے فائدہ نہ لیا تو یاد رکھیے کوئی اور لے جائے گا اور وہ ہمیں یوز کرے گا. بیکار سے ہم کبھی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نا چاچا ویلا, کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں. ویسے یہ کرتا ہوں, کیونکہ جو کچھ نہیں کر رہا تھا لوگ کہتے ارے بھائی چلو ذرا گاڑی نکالنا, اچھا جب فری ہیں یہ کر دے. جو کوئی کر رہا ہوتا ہے نا کام اس کو تو لوگ فون کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتا نہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو زندگی میں اپنے آپ کو خود یوز کر لیجئے یا پھر دوسرے آپ کو یوز کریں گے. اینڈ اف یو ول ناٹ یوز اٹ یو ول لوز اٹ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضائع ہونے سے بچائے. اس قرآن کی جو خیر آپ کے اندر بھرتی جا رہی ہے اس کو ابھی سے ہی اپنی زندگی میں لیتے چاہیے. بہت ساری دعائیں.
جزاک اللہ خیر کثیر افاظہ جی فار سچ این ایمان بوسٹنگ ریمائنڈر. الحمد للہ کیا سیکھا آپ نے. اللہ خود پر کہ ہم نے دیکھنا کہ وٹ لیگسی ایم لیونگ بیہائنڈ ہے نا. ہم مر جائیں گے تو کون روئے گا ہمارے پیچھے سے, ہمارے چار تین چار بچے. اللہ اکبر, وہ بھی پتہ نہیں روئیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے اپنا, کیونکہ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہے نا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ہمیں سیکھنے کا یہاں بیٹھ کے قرآن سیکھنے کا دیا تو ہمارا فائدہ. سبحان اللہ, اللہ تو غنی ہے. اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے کل بھی اپنی سبحان اللہ ہماری آیات پی کے ہمیں اپنے ایمان کو, جو ہم بون مسلم ہیں اس کو حقیقی ایمان میں, کل بھی ایمان میں بدلنے کی توفیق دے. ہمارا ایمان سبحان اللہ آخرت کو, آخرت ہمارا جو ہے وہ ہمارا فوکس ہو. دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو آخرت کو بنانے کا ٹول بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے, ہے نا. آپ سوچیں ضرور اس پہ. سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس پہ ضرور اس پہ آپ سوچیں. اور انشاءاللہ ابھی ہم اپنی اگلی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ لوگ ایکسائٹیڈ اپنی تجوید کلاس کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بارکم اللہ فیکم. سسٹر غزالہ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہم اپنی تجوید کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر. سسٹر جی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جی لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے ریمائنڈر کے ساتھ ہمارا لیسن اسٹارٹ ہوا. استاد علی کے ڈائریکٹ کے لائیو لیسن سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اور عمل کی توفیق دے الحمد للہ. ان شاء اللہ اسٹارٹ ناؤ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا امين يا رب العالمين. جی آواز کلیئر نہیں ہے سسٹر؟ از آواز ناٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے اوکے. شاید میں دھیرے بول رہی ہوں یہ دعا کے وقت. اوکے جی جی ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگوں نے تجوید میں جو ہم لوگوں نے کیا ابھی تک, ان شاء اللہ آئی ہوپ آپ لوگوں نے ریوائز کیا ہوگا, ہے نا. اور آپ کے لیے ہوم ورک تھا. جی جی خیشون کیا تھا ہم لوگوں نے, اب ہم اس کے آگے کریں گے. اس کے آگے ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے جی گڈ. زیادہ نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے ہم لوگ ان شاء اللہ. اس کے بعد صورت اخلاص کریں گے. قلقلہ لیٹرز بتائیں, قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں سسٹر؟ یہ کوشچن تھا آپ کا, ہے نا. قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. ویری گڈ. سب کو یاد ہو گیا ہے نا, سب کو پتا ہونے چاہیے کیا ہے وہ قلقلہ لیٹرز. قطب جر پانچ ہیں. قاف با با جی میم دال. جن سے اس کو یاد نہیں ہے آئی ایم شیور سب کو یاد ہوگا, نہیں ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے. خاص بات کیا ہے ان کی؟ کیا خاص بات ہے ان کی؟ ساؤتھ ول باؤنس بیک. اوکے یا ٹھیک ہے. اچھا ان کے دھیان دینا ہے جی. ساؤنڈ باؤنس بیک ہوتی ہے, وائبریشن ہوتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلپ ساؤنڈ. جی کلپ ساؤنڈ میں نے میکانزم ایکسپلین کیا تھا, ہے نا. تو وہ آپ لکھے نہیں, بس آپ یہ سمجھنے کے لیے کہ جیسے کلپ ہوتی ہے نا, جیسے دو حصے ملتے ہیں, دو ہمارے ہاتھ ملے اور الگ ہوئے, اسی طریقے سے ان حروف کی ادائیگی کے وقت کیا ہوتا ہے, جو مخرج کے دو حصے ملتے ہیں اور کچھ ہی الگ ہو جاتے ہیں, جیسے باؤنس بیک. ٹھیک. جھٹکا آئی تھنک اتنا ٹھیک نہیں ہوگا کہنا, کیونکہ جھٹکے میں سے آپ ساؤنڈ روک لیتے ہیں نا, ایسے روکتے نا, یہ نہیں. اب دیکھیں, اب اپ اج لائک دس. جھٹکا حمزہ کے ساتھ سکون میں ہوتا ہے. اچھا جی مجھے بس یہ بات بتانی ہے کہ یہ پانچ حروف, یہ پانچ حروف جو ہیں صرف جب سکون کی حالت میں ہو تب ہی ان پہ وائبریشن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جیم فتحہ بول رہے ہیں تب اس کا قلقلہ ہوگا, نو. یہ کنفیوژن رہتا ہے, اس لیے میں بہت میک شیور آپ لوگ کو کرنا چاہ رہی ہوں. جب یہ سکون کی حالت میں ہو تب, پہلی بات. دوسری بات, انشاءاللہ جب آپ سورت مسد پڑھیں گی یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. پہلی بات سکون کی حالت میں ہو, خواہ آپ اس پہ رک رہی ہوں نہیں رک رہی ہوں, وہ سکون ہے تو آپ کو فقرا کرنا ہے. سیکنڈلی یا اگر شدہ ہے, ان حرف پہ حروف پہ شدہ ہے اور آپ اس پہ رک رہی ہیں, شدہ اور رکنا, تب ہم انشاءاللہ وہ تب شکلت ہوگا. ہیوی لیٹر کی پریکٹس کے لیے یہ کرنا ہے. دیکھیں ہیویلیس جو ہے نا وہ کیسے آتی ہے, ہیویلیس آتی ہے کوئی بھی لیٹر میکانزم, دیکھیں ایک صرف کیریکٹرسٹک ہوتی ہے, وہ کیریکٹرسٹک ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے حلق, ماؤتھ, ہماری زبان, ہمارے ہونٹ وہ ڈفرینٹلی فنکشن کرتے ہیں, الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہوتے ہیں نا. تو جب ہم ہیوی لیٹر بولتے ہیں نہیں منہ بالکل گول نہیں کرنا ہے سسٹر, یہ پتا ہے میری بھی بہت کامن مسٹیک تھی جب میں پڑھتی تھی نا, اور جنرل ہے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم منہ گول کر لیں گے تو حرف ہیوی ہو جائے گا. نہیں, منہ فلیٹ رکھنا ہے, سوری لپس فلیٹ رکھنا ہے اور زبان پیچھے سے اٹھانی ہے, جزاک اللہ خیر, ٹنگ پیچھے سے اٹھانا ہے, زبان پیچھے سے اٹھانی ہے. اچھا یہ بھی ساتھ ہی سمجھ لیں آپ لوگ کہ زبان ہم پیچھے سے پوری طرح اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زبان جڑی ہوئی ہے نیچے, اٹھا کے اوپر تو نہیں کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, اٹیچ ہے نیچے سے. تو کرنا کیا ہے, جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ زبان پیچھے سے اٹھانی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پیچھے سے کھینچ رہی ہیں اوپر کی طرف, پل کرنا ہوتا ہے نا, میں ایسے سمجھتی ہوں جیسے
منافقین
پیچھے سے ہم اسے پل کر رہے ہیں. اوکے سسٹر, یہ شدہ سکون والا پھر ہم جب صورت مسد کریں گے, بس کرنے ہی والے ہیں تو اس وقت زیادہ کلیئر ہو جائے گا, ابھی رک جائیں. ٹھیک ہے, تو ہیوی لیٹر کیسے پروناؤنس کرنا ہے, زبان پیچھے سے اٹھانی ہے, اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. لائک میں بس بول دیتی ہوں, ہا پا لائک دس, اوکے, اور ساؤنڈ جو ہے وہ اندر ہی جیسے آپ فیل کرتی ہیں ماؤتھ جو ہے پورا منہ اس کی آواز سے بھر جاتا ہے. اوکے انشاءاللہ اٹ ول کم, وہ آتا رہے گا اور ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. فی الحال زبان پیچھے سے اٹھانی, یہ سلائڈ ہم الحرف کر رہے ہیں آج, سلائڈ سے یہ ہماری انشاءاللہ, کیونکہ ہم لوگوں نے جاب کر لیا تھا اور ہم نے خیشوم کر لیا تھا. اوکے جاب کر لیا تھا, جاب کس کا مخرج ہے, جاب سے کیا نکلتا ہے, مد, مد لیٹر آ-ای-او. ٹھیک, خیشوم سے کیا نکلتا ہے, خیشوم سے کیا آتا ہے, خیشوم سے سسٹر نہیں مد تو نہیں آتا ہے, خیشوم سے نون بھی نہیں آتا ہے, خیشوم سے غنہ آتا ہے. جی یہ میں نے پچھلی بار بھی دھیان دلایا تھا, اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے. دیکھیں دھیان دے, خیشوم سے نون اور میم نہیں آتا ہے. اوکے میم اور نون کا مخرج خیشوم نہیں ہے, غنہ کا مخرج ہے خیشوم, یہ یاد رکھیں. ٹھیک, غنہ جو ہے وہ حرف میم اور نون کی صفت ہے, کیریکٹرسٹک ہے. اچھا نون کا مخرج الگ ہے, میم کا مخرج الگ ہے, ان دونوں کی کیریکٹرسٹک ہے غنہ, اور غنہ کا مخرج ہے خیشوم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اوکے الحق پہ آئے انشاءاللہ, آگے بڑھیں. تو حلق کیا ہے, یہ حصہ دیکھیں آپ کے اس میں بلو دکھ رہا ہے نا, جو حصہ وہ حلق کا کہلاتا ہے. حلق کو تین حصوں میں بانٹا جائے, حلق ووکل کارڈ سے لے کر زبان کے سب سے آخری حصے تک کی جگہ پر مشتمل ہوتا ہے. حلق کو تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. دیکھیں جو بلو ہے آپ کے ڈائگرام میں, جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اوکے یہ آپ کو بس آج کے لیے اتنا ہے یاد کریں گی. حلق مخرج محقق ہے یا مقدر ہے بتائیں, محقق ہے. یس محقق کا کیا معنی ہے, جی ویلڈن ماشاء اللہ, محقق ہے. محقق کا یہ معنی ہے کہ ہم مخرج کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں, نشاندہی کر سکتے ہیں. یس ٹو بی پوائنٹڈ محقق ہے, پوائنٹ کر سکتے ہیں exactly. یہی وجہ ہے کہ یہ مخرج محقق ہے. ناؤ آپ یہاں پہ دیکھیں سسٹر, سب سے نچلا حصہ, سب سے نچلا حلق کا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے اقصل حلق, اقصل حلق. اوکے یہ کیا ہے, حلق کا سب سے نچلا حصہ جو ووکل کارڈ کا ایریا ہوتا ہے. رائٹ, یہاں سے دو حروف نکلتے ہیں, حمزہ اور ہا, اس کو اکثر حلق کہتے ہیں. اکثر پتہ ہے دور کو کہتے ہیں نا, دور جو سب سے دور کی چیز ہے, جیسے مسجد الاقصی بہت دور ہے اسے کہتے ہیں نا, تو اسے اکثر حلق کہتے ہیں. اکثر حلق سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے, उसके ऊपर आए. सेकंड वस्तुल हल्क या हल्क का दरमियानी हिस्सा. आईन और हा ये दो हर्फ यहां से आते हैं. हा तो फर्क देखें, जो हा है ये वाला हा ये हल्क के दरमियानी हिस्से से आता है. पिन पॉइंट करने को कहते हैं सिर्फ निशानदेही. निशानदेही मतलब हम जैसे एग्जैक्टली बता सकते हैं, जैसे उंगली रख के कह सकते हैं कि ये वाली जगह है. जैसे हा को हम उंगली रख के कह सकते हैं ये हल्क में ये वाली जगह. ठीक है. अच्छा जी, दरमियानी हिस्से से क्या निकलता है? हा और आईन. और हा में ये ध्यान दें, ये वाला हा लॉट्स ऑफ एयर बाहर आती है. अक्सर कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जो दरमियानी हिस्से से हा निकलता है और अक्सर हल्क से जो हा निकलता है, हम इसमें मिक्सअप हो जाते हैं साउंड में. ये दोनों दो हर्फ हैं, दोनों की साउंड डिफरेंट है, दोनों का मखरज डिफरेंट है, दोनों की सिफात डिफरेंट है. तो अब आगे से आप कंफ्यूज नहीं होंगी. हा को हा, हा को हा और हा को हा कहना है. राइट, इंशाल्लाह. सबसे ऊपर देख लें कौन सा है. अदनल हल्क. अदनल हल्क क्या है? हल्क का वो हिस्सा जो मुंह के करीब होता है. अदना करीब से पढ़ा होगा आप लोगों ने, दुनिया. अदना अदनल हल्क, हल्क का वो हिस्सा जो मुंह के करीब होता है. दो हरूफ आते हैं यहां से, गैन ख़ दो, गैन और ख़, गैन और ख़ दोनों जो हैं वो तफ़ख़ीम के साथ पढ़े जाते हैं, यानी मोटे पढ़े जाते हैं, थिक पढ़े जाते हैं. इन दोनों हरूफ की अदायगी में हमारे ये हल्क से सबसे ऊपरी हिस्से से निकलता है, साथ ही हमारी जबान पीछे से उठी हुई होती है. ठीक है सिस्टर. ठीक है, बस आप आज के लिए ये रखें, ये तीनों याद कर लें कि हल्क जो है मखरज मुहक्कक है. इसके तीन हिस्से हैं. सबसे निचला हिस्सा अक्सल हल्क है, जहां से हमजा और हा आता है. उसके ऊपर है वस्तल हल्क, हल्क का दरमियानी हिस्सा जहां से हा और आइन निकलता है. और सबसे ऊपर है अदनल हल्क, जहां से की निकलता है गैन ख़ा. गैन ख़ा तफ़ख़ीम लेटर है. ओके, मैं सब लेटर बोल देती हूँ. गैन ख़ा, ओके, ख़ा ख़ी ख़ू अख़. ओके, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें. ख़ा ख़ी ख़ू अख़. गैन ग़ा ग़ी ग़ू अख़. अब देखिए साउंड रन कर रही है ना, और हेवी भी है. ठीक है. हा वस्तुल हल्क पे आए. हा इसको कैसे कहेंगे? बहुत सारी एयर जैसे हवा निकलती है, खास साउंड में हवा नहीं आवाज जैसे बाहर आती है. इंशाल्लाह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सिस्टर्स, आवाज और एयर. इंशाल्लाह अभी कंफ्यूज ना हो जाए हम, है ना. हा पे देखिए. हा ही हू अह. आप ऐसे फील कर सकते हैं अगर अपने आगे आप हाथ रखे ना, अपने मुंह के आगे हाथ रख के देखे. हा ही हू अह करके देखा आपने, हाथ आगे रख के देखा अपने मुंह के जी. अब फील हुआ जैसे कि हवा का झोंका, झोंका तो नहीं कर सकते, यानी कि हवा आ रही है, है ना. लोग ये भी कोशिश करते हैं शीशा मिरर सामने रख के देखें, उस पर जैसे स्टीम आ जाएगी. ये बहुत जरूरी है ये चेक करने के लिए. हाँ, ही हू अह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम. ओके, मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करके एक्सैजरेट करके बोल रही हूँ. ठीक है. अच्छा जी, स्पेक्स पे भी आ गई ना जी, वो क्योंकि एयर बहुत निकल रही है. लेटर आइन. अच्छा, लेटर आइन हमने से डिफिकल्टी होती है लोगों को बोलने में. लेटर आइन हमारी उर्दू जबान में भी है सिस्टर, है ना, उर्दू जबान में भी. लेकिन हम आइन को सही मखरज से नहीं निकालते. हम आइन को अलिफ ही जैसे हमजा बोलते हैं, राधा दर सिंह आलिम जैसे आलिम और आलम दुनिया ऐसे बोलते हैं ना. ये लेटर आइन यहाँ देखिए एपिग्लॉटस, ये आप निकली हुई ब्लू वाले हिस्से में जो एरो है, आप निकली हुई सी चीज देख रही हैं. हाँ, ये वाली देख रही है. जब लेटर आइन बोलते हैं ना, ये वाली चीज पीछे पुश होती है, पीछे की तरफ. देखें ये तो एपिग्लॉटस का हिस्सा है, ٹھیک ہے، درمیانی حصہ ہے، اور پیچھے آپ کی ہلکی دیوار ہے، پتلا حصہ ہے، نیرو حصہ ہے نا. جب ہم لیٹر آئی بولتے ہیں تو یہ جو ہے جو اٹھا ہوا سا حصہ دکھ رہا ہے یہ پیچھے کی طرف، پیچھے کی طرف پش ہوتا ہے. دیکھیں وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، حمزہ اور عین ساتھ بولنا. یہ ساؤنڈ لائک تعلمون یعلمون عالمین عالمین، دھیان دے. اچھا اگر ہمارا ابھی بالکل پوری طریقے سے نہ ہو پائے سسٹرز نا، تو آپ وری نہیں کریں، کوشش یہ کریں کہ یہ عین جو ہے جب ہم اس کو بولے نا تو اس کو حمزہ سے ڈفرینٹ رکھیں، کوشش ضرور کریں. جی یہ حمزہ جو ہے نا سب سے نیچے والا، اس سے ڈفرینٹ رکھیں، ٹھیک ہے، حمزہ سے ڈفرینٹ رکھیں. اور یہ دھیان دیں کہ یہ ہمارا ایپیگلوٹس پش ہو رہا ہے پیچھے کی طرف. آل رائٹ، ان شاء اللہ آج ہم لوگ میں آپ کو ہوم ورک جو دوں گی نا، ان شاء اللہ کچھ ورڈس کی پریکٹس کے لیے دوں گی. آج ہم نئی صورت نہیں لے رہے ہیں تلاوت کے لیے، بس یہ کر کے ان شاء اللہ کچھ ورڈس پریکٹس کے لیے دوں گی ہوم ورک میں، تاکہ یہ حروف کی پریکٹس ہو جائے آپ کی. آئیں سمجھ آ گیا سچر؟ ایٹ دس لیول اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا آئیں بولنے میں، ایک چیز کا دھیان دیں، اس کو حمزہ سے الگ رکھیں، حمزہ کی طرح نہ بولیں. کوشش ضرور کریں کہ آپ مڈل حصے سے بول رہی ہوں، موٹا بولیں ہلکا بولیں، آ نہیں ٹھیک سے نکلتا ہے، لیکن حمزہ سے الگ کر کے بولیں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ون جو ہے سب سے لاسٹ ون، پھر سے میں بول دوں، دا ہا یہ آپ دیکھ رہی ہیں نا، جیسے جی حمزہ صرف ماؤتھ سے بولتے ہیں، آواز اس کا مخرج یہ ہے، اور یہ نکلتا ہے جیسے کوئی بھی ساؤنڈ ہمارے منہ سے ہو کے نکلتی ہے، اس سے ہمیں فیل ہوتا ہے. ابھی ہم ہا کو دیکھتے ہیں، لیٹر ہا کو دیکھیں، یہ ہا اس کا مخرج سب سے نیچے ہے. میں ساؤنڈ بولتی ہوں، سنیں، ہا ہی ہو سپوز رب انہو ہو، ہم ایسے نہیں کہیں گے انہو ہو، یہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میں نے یہ درمیان والا ہا بول دیا. میں اس لیے زیادہ آپ لوگ کو فوکس کر رہی ہوں کیونکہ کامن مسٹیک ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے، جب ہم ہا پہ رکتے ہیں نا، ہم اسے ہا بنا دیتے ہیں. انفیکٹ جیسے رب ورڈ ہے ان ربہ بھی، اگر ہم ربہ پہ رکے ربہ تو آپ کو وائبریشن ہو، سینے میں آواز محسوس ہو، وائبریشن فیل ہو، ساؤنڈ جیسے رن ہے، رن کرے. مقصد کیا ہے، یہ ہاں جو ہے نا بہت ویک لیٹر ہے. ایک تو اس کا مقصد سب سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیریکٹرسٹک بہت ہلکی صفات ہے، تو ہمیں فوکس کر کے صحیح مقصد سے نکالنا ہے. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ چیسٹ سے آ رہا ہے، ایکچولی چیسٹ سے آتا نہیں ہے. مجھے بھی یہ سمجھ آتی تھی بات کہ وہ چیسٹ سے نکلتا ہے، چیسٹ نہیں ہے، چیسٹ میں وائبریشن فیل ہوتا ہے کیونکہ یہ ہلک کے سب سے نچلے حصے سے آتا ہے. اوکے، میں ہا بول رہی ہوں، ہا ہی ہو اہ. اچھا اب میں ہا بول رہی ہوں درمیان والا، دیکھیں ساؤنڈ سب سن لیں، ہا ہی ہو اہ. اور نیچے والا دیکھیں، ہا ہی ہو اہ. جی سسٹر، ہوا تو اس میں بھی نکل رہی، بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے، لیکن جس میں چاہیے کہ یہ چیز کے مخرج نیچے ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہوا کا نکلنا ہے یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کہ درمیان والے میں، ٹھیک، ہوا نکلے گی اس میں بھی. اور آخری حرف ہم دیکھیں، حمزہ، حمزہ ساؤنڈ بناتا ہے بس دھیان دینا ہے، جب حمزہ ہم سکون کے ساتھ جب بولتے ہیں نا تو ایک کیسی ساؤنڈ آتی ہے، جیسے ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، رائٹ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے یو مینو تمنا لائک دس مؤمنین، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ مخرج محقق نہیں، مخرج مقدر نہیں ہے، یہ سارے مخرج محقق ہے، ٹھیک ہے. اوکے سسٹرز، ہم لوگ آج کا لیسن اپنا یہیں فنش کرتے ہیں انشاءاللہ. आपके लिए कुछ वर्ड्स मैं भेजूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। स्पेशली हा और हाँ में फर्क डेफिनेटली डेफिनेटली रखें। लेटर आइन की अदायगी में ध्यान दें कि उसको आप हमजा की तरह ना बोलें, जैसे आलम ना बोल दें, आलमीन ना बोल दें। ये मैं होमवर्क में डिस्कस करके फिर आपके लिए भेजती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और हमजा विद सुकून कैसी साउंड आती है, ठीक है। राइट, ओके सिस्टर, विंटर वेकेशन इंशाल्लाह जो भी होमवर्क होगा आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। चले मुझे इजाजत दें इंशाल्लाह, और आप लोग अपना लेसन कैरी ऑन करें। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर अगले लेसन में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा सिस्टर ज़ाला, अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारा खूबसूरत सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों को। ऐसे ही है ना, कुछ लोगों की रिवीजन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी टीचर ने तो इतनी मेहनत से आपको पढ़ा दिया, अब आपने क्या करना है? इसका मतलब आपने यहाँ पढ़ लिया तो आपको आ गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि हमारे कुछ लोग तो जो लोग नए जैसे बच्चे सीखते हैं ना, बिल्कुल स्टार्ट से सीखते हैं, तो उनके लिए ईजी होता है, राइट। हमारे लिए क्यों थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर हमारे रिफ्लेक्सेस बने हुए ना तो उनको चेंज करना, फिर इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, राइट। लेकिन परेशान नहीं होना, है ना, परेशान नहीं होना, कुछ भी मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है कि ये हमारा शरह सदर हो रहा है, हम कुछ चीजों को पढ़ा, हम उनको पॉलिश कर रहे हैं। ऐसे ही ना, जब आपको पता चल गया सुभानअल्लाह, तजवीज पे पूरी एक साइंस है ना, आपको पता चल गया इसका मखरज कहाँ से आ रहा है, फिर आप इंजॉय करते हैं उसको। ऐसे ही है ना, फिर आप इंजॉय करते हैं सुभानअल्लाह, जब आपको ओ ये था अच्छा, फिर आप उसको इंजॉय करते हैं, फिर सुभानअल्लाह आपको जैसे वो होती है ना एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है, एनाटॉमी भी इसमें पढ़ लेते हैं आप सुभानअल्लाह, ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरती है इसमें। और अल्लाह, ये भी अल्लाह की एक निशानी है कि इतने सौ सालों के बाद उसी तरह से किस तरह अल्लाह ने इसको प्रिजर्व करवाया हमारे लिए, है ना, किस तरह उन्होंने सुभानअल्लाह रूल बना दिए हमारे लिए और उसको प्रिजर्व कर दिया हमारे लिए, ताकि उसी तरह से पढ़े जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा सुभानअल्लाह। इट्स अमेजिंग, कभी आप इसको बैठ के सोचें, देखें दुनिया के कोई लैंग्वेज उनके डायलैक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, एक काउंटी से दूसरी में जाए डायलैक्ट डिफरेंट हो जाता है, राइट। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है सुभानअल्लाह, हम यहाँ जो आप लोग यूरोप में रहते हैं, आप देखते हैं कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सूडानी, मलेशियन, एशियन पीपल और सुभानअल्लाह अरब पीपल, सब हमें क्या चीज जोड़ती है, ये कुरान, ये लैंग्वेज हम सबके दरमियान में है ना, स्पेनिश जो वट एवर सुभानअल्लाह, हम सारी दुनिया से हम लोग इकट्ठे हुए होते हैं जो यहाँ पे मस्जिद होती है, तो सुभानअल्लाह हर सब में एक कॉमन चीज, और हम इसको सीखने के लिए सब तजवीज वही सीखते हैं, है ना, एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी सुभानअल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सुभान तआला का शुक्र दिल की गहराइयों से कि अल्लाह सुभान तआला ने हमें इसका मौका दिया कि हम एक जो एक लेटर अदा कर लेते हैं ठीक तरीके से, ये भी अल्लाह सुभान तआला की तौफीक है। और जब सुभानअल्लाह जितना जितना हम सीखते जाते हैं, हम अल्लाह का कुर्ब के लिए हम करें ना सारा कुछ, मकसद क्या हमारा अल्लाह का कुर्ब पाना, अल्लाह की मोहब्बत पाना, अल्लाह के कलाम को ऐसे पढ़ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय किया करें इसको। जो मुश्किलें अभी सुबह भी उस्ताज़ जी ने भी वही बात जो हमेशा से पहले दिन से आपको शुरू की मुश्किलात बाद की आसानियां, एक दिन आएगा जब आप लोग बहुत सारे अभी भी करते होंगे, लेकिन जो नया सीख रहे हैं बिल्कुल, जब आप लोग भी इस तरह से रिसाइट कर रहे होंगे सुभान अल्लाह, जिस आप तारीख को सुनते हैं इस तरह से कर रहे होंगे रिसाइट, तो फिर सोचें उस दिन की, इमेजिन करें कि क्या खुशी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह सब लोग करेंगे वैसे इंशाल्लाह, जस्ट आपका काम क्या है, एफर्ट करना है ना, और रिमाइंड कराते जाए अपने आप को कि अगर मैंने इसको बिल्कुल एहसन दर्जे पे कर लिया और उसको पा भी लिया तो सुभानअल्लाह उस तरह से जिस तरह से फरिश्तों के साथ दर्जे, लेकिन अगर मैं नहीं भी फिर भी कर सकती, कोशिश करती हूँ, मुझे एवरी लेटर के बदले डबल सवाब मिल रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, इज नो लॉस, विन विन पॉलिसी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। चले अभी आप लोग रेडी हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, आज हमने अपनी तस्वीर कम्प्लीट करनी है, आप लोग उससे पहले ट्रांसलेशन देखना चाहते, रेडी टू टेक ऑफ इंशाल्लाह, ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं पहले, चले हम ट्रांसलेशन को एक दफा थोड़ा सा देख लेते हैं अपनी कल वाली ट्रांसलेशन को। جو ورڈ تھے اس میں کچھ ان کو ریویژن ہو جائے گی کچھ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کل ہم نے کہاں تک کر لیا تھا, ہم نے کس آیت تک کر لیا تھا. ہم نے 141 سے ہی دیکھتے ہیں, اس میں کچھ نیو ورڈ تھے 141 میں. اس میں دیکھیں نستحفظ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی میں دیکھیں نستحفظ, کیا تھا اس کا, ہم غالب رہیں گے, ہا واو زال. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. اسی آیا میں شروع میں اس کے ورڈ تھا یتربصون, وہ انتظار کرتے ہیں, رعب صاد. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. اچھا, اسی میں پھر دیکھیں نستحفظ علیکم ونمنعکم ونمنعکم, اس میں کیا چھپا ہوا ہے, منع کرنا نا, ہم نے بچایا تم کو. گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اچھا, پھر آگے دیکھ لیں سبیلا, سبیلا یہاں پہ یہ کس معنی میں آ رہا ہے, سین بالام, کوئی راستے لکھا, لیکن اس میں ہم نے کل بہت ڈیٹیل سے دیکھا نا, غلبہ ہے نا, کوئی راستہ کہ کافروں کا مومنین پہ غلبہ نہیں ہو سکتا, کوئی راہ مطلب اس کا بنتا ہے, لیکن یہاں ان معنوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلے, یخادعون اور وخادعہم ایک ہی اس سے ہیں, روٹ ورڈ سے, خا دال عین, دھوکا دینا, رائٹ, گڈ, ماشاء اللہ, وعلیکم اللہ فیکم. اچھا, کسالا, سوری, کاف سین لام, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. یورا اونا, سوری, را حمزہ یا, گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. آیا 145 میں آتے ہیں مذبذبین, اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ربائی ہے, زال با زال با, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. چلے آگے دیکھتے ہیں, اس میں یضلل, یضلل اللہ, یضلل کا دیکھیں ضاد لام لام, گمراہی, وہی جو مطلب ضالین ہے نا, بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں, تجیدہ, تجیدہ, تا کس کے لیے, یہاں پہ وجدہ سے, واو جیم دال, تم کے لیے نا, تم پاؤ گے. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. اچھا, تتخذو, اگین تافر, تم کے لیے, رائٹ, اور باقی کیا رہ گیا اس کا روٹ ورڈ, حمزہ خواجہ اخواجہ سے. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. اتریدونا, اتریدونا, حمزہ یہاں پہ کیا ہے, روا دال, حمزہ استفہامیہ ہے نا, اس کوشچن کے لیے ہے, را واو دال. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, اوکے. سلطانن, سلطانن, سین لام پا, الزام, مبینن, با یا نون. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. الدرکی, الدرکی, دال را کاف, الاسفلی, سب سے نیچے, سین فا لام. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم, الحمد للہ. اچھا, آگے دیکھیں, واصلحوا, واصلحوا, صاد لام حا, واعتصموا, اور مضبوطی سے پکڑ لو, عین صاد میم, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. اچھا, یؤتی, وسوف یؤتی اللہ, حمزہ تا یا. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. المؤمنین کا کیا ہوگا روٹ ورڈ, المؤمنین, امن, حمزہ میم نون, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. اوکے, الحمدللہ, دیکھیں لاسٹ والی آیا میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں شکرتم شاکرن عذابکم شین کافرا, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. تو ابھی تو آپ لوگ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہو گئے, ابھی کتنے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مشکل لگتا ہے, تھوڑا سا, تھوڑا سا, اچھا, سسٹر فرزانہ اور سسٹر ہیرا, اچھا, آپ لوگوں نے لیٹ بعد میں جوائن کیا, 25% نئے ورڈس تو آئے, بعد میں جوائن کیا آپ نے, کوئی بات نہیں, نہیں, اچھا, تھوڑا سا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, آسان ہو جائے گا, الحمدللہ, دیکھیں ابھی کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیا ابھی تک, ہے نا, کچھ ورڈس تو آتے رہیں گے, کچھ ورڈس تو آتے رہیں گے, نئے ورڈس جو آئیں گے تو, لیکن اگر ہم اس کا ایک ہی حال ہے نا, جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنا تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے. الحمدللہ کوئی بات نہیں, بس اس کا ایک ہی حل ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس. تو یہ آپ کا مجھے سے آپ نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ کا کوشچن اوپر گزر گیا. تو چلے ان شاء اللہ پھر ریویژن, ابھی جب چھٹیاں آئیں گی نا آپ کی, یہ تو اس میں خوب ساری پریکٹس کریں. اپنے جب دیکھیں پانچ پارے کر لیے, ان کو بنا لیں, اپنا ڈیوائڈ کر لیں کہ ویکیشن ہوں گی نا, ویکیشن ہوں گی ابھی ہماری نے, وہ آپ کو بتایا گیا نا کہ آپ کو انشاءاللہ لنک دیا جائے گا, آپ کو بتایا جائے گا, آپ لوگ اپنی ای میل کریں, آپ کو بتا دیں گے, ہم لنک اوپن کر دیں گے, پھر آپ جو ہے اس کو انشاءاللہ اپنے جو بھی آپ کے مسنگ ہیں ان کو میک اپ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹو ویکس کی ویکیشن ہے, 21st of December سے 3rd of January تک انشاءاللہ. تو اس کا اچھے سے یوز کریں, اس کو ایک روپ کر کے اس طرح کر کے کہ میں نے روپ پر ریوائز کرنے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. تو چلیں ابھی ہم اپنی انہی آیات کی اپنی جو تفسیر تھی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہماری تفسیر چل رہی تھی, آج دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا, کیا ملنے لگا ہمیں رزق, ہمارا جو ہے یہ بھی ہمارا رزق ہے نا, تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, بے شک منافقین اللہ تعالیٰ سے دھوکے بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. اور کیا ان کی صفت ہے؟ مذبذبین بین ذالک, یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں لٹک رہے ہیں. لا الہ الا ہی, نہ ادھر کے ہیں, ولا الہ الا ہی, اور نہ ادھر کے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے لیکن بات بہت پیچھے سے جا کے جڑے گی. سورت بقرہ میں ہم نے منافقین کی کچھ صفات دیکھی تھیں, آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو صفات ہمارے سامنے رکھی انہی میں اب یہ اضافہ ہوگا کہ وہ صفات زبان سے اللہ کو ایک کہنا لیکن دل سے نہ ماننا, آخرت کے یقین کی بات تو کرنا لیکن
عملی طور پر اس پہ ایمان نہ رکھنا، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا جبکہ خود دھوکے میں رہنا، بے شعور ہونا، دل کا بیمار ہونا، اور بیماری بھی ہر دن بڑھنے والی بیماری، جھوٹ بولتے، فساد کرتے اور فساد کا نام اصلاح رکھتے، ایمان والوں کے پاس آ کے ان جیسا رنگ ڈھنگ بنا لیتے، اور اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو اپنی ہمدردیاں انہیں کو بتاتے، ایسے لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کے سودیگر تھے۔ جب ان کی منافقت کی وجہ سے ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو فوراً کانوں میں انگلیاں دینے لگتے تھے۔ اب اسی لسٹ کے اندر کچھ مزید باتیں شامل ہو گئیں۔ کون کون سی؟ ابھی ان تین آیتوں میں ہم نے منافقین کی جو باتیں دیکھی، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کیسے؟ کہ ظاہری طور پہ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس دھوکے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت دے دے گا، ایمان والا سمجھتے ہوئے۔ دوسری صفت ہم نے منافقین کی ان آیات میں دیکھی کہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اگر نماز نہ پڑھتے تو پھر وہ منافق تو نہیں، وہ تو کفر کے درجے پہ پہنچ جاتے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن ماری باندھی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلی کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی وہ کام ان کو اچھے لگتے ہیں جس میں لوگ ان کی تعریف کریں، شہرت، واہ واہ، بڑا بننے کی خواہش۔ اگلی چیز ہم نے منافقین کی دیکھی، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے یاد رہتے ہیں، نمازیں ذکر سے خالی، یعنی مختصر صورتیں، مختصر وظائف، تین تین دفعہ ہی پڑھ کے جان چھڑانے والے، بہت تھوڑا، اور عملی زندگی میں بھی اللہ کی یاد نہیں ملتی، لگتا نہیں ان کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اگلی صفت ہم نے دیکھی، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر اور ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں، ایمان کی طرف آئیں کہ کفر کی طرف آئیں۔ کہتے نا کہ ایمان مجھے روکے ہے، کفر مجھے کھینچے ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ہاں، دو رنگی زندگی ہے ان کی، ایک طرف فائدہ ملتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ابھی وہاں جاتے ہیں تو دوسری طرف کے فائدے یاد آنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے پھر دوسری طرف پہنچتے ہیں، یعنی دو کشتیوں کے سوار کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہی رہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خطروں میں ہیں، صراط مستقیم پہ سیدھا نہیں چلتے بلکہ ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملتا، دے آر لاسٹ پرسن، ڈائریکشن لیس پرسن، ان کی زندگی بس چلنے کا نام تو ہے لیکن کہیں پہنچنا ان کے مقدر میں نہیں، ان کے پلان میں نہیں۔ اور ایسے لوگ کون ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بنا دی کہ یہ لوگ بھٹکتے ہی رہیں گے؟ پھر آگے بھی ان کی کچھ صفات آئیں گی جو پیچھے گزر گئی تھی، اسی پہ حکم دے کے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں نہ بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو ایک واضح حجت مل جائے تمہیں پکڑنے کی، اللہ تم پہ عذاب کرنے کی کوئی دلیل پالے؟ یعنی اللہ کے دشمن سے ولایت کا تعلق اللہ کو موقع دے دیتا ہے کہ میں اس بندے کو پکڑوں، یہ حجت قائم ہو جاتی ہے تم پہ کہ اللہ نے تمہیں کیوں پکڑا، کیونکہ تم منکرین کو ولی سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کا عمل بڑا گھٹیا تھا، بہت نچلے درجے کا عمل تھا ان کا، اور ان کا اخلاق بڑا گھٹیا تھا، دھوکہ دیتے تھے، جو اوپر سے دکھتے تھے وہ اندر سے نہیں ہوتے تھے، ان کا اخلاق گھٹیا تھا، ان کی نمازیں گھٹیا تھیں، ان کے معاملے گھٹیا تھے، ان کی ڈیلنگز کٹیاں تھیں، ان کی عبادت اس درجے کی تھی نہیں کہ اوپر پہنچتی، تو لہٰذا چونکہ یہ نیچے رہنے کے عادی تھے، ان کو نیچے دبنا، یہ زمین، یہ مٹی کی محبت ان کو اچھی لگتی تھی، تب ان کو وہیں ڈال دو. ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ایسے لوگوں کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے. دل چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کو دیکھتے جائیں اور کسی دوسرے کی کوئی بات نہ کریں. یقین کریں، اگر آپ بہترین طریقے سے ان آیتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں نا، تو بس یہ لفظ منافق کو چینج کر لیجئے، کیونکہ آپریشن بہت مشکل چیز ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو خود اندر سے آپریٹ نہیں کریں گے یا میں ایسا نہیں کروں گی، تو میرے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں رہے گا. لفظ منافق آتے ہی ہمارے ذہن میں عبداللہ بن ابی کا نام آنے لگتا ہے، ہمارے سامنے مدینہ کے منافقوں کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات کیوں رکھی؟ کچھ ایسی واضح صفات دے دی، ہر دور کے لوگوں کو ایک کرائیٹیرین دے دیا، ایک معیار دے دیا کہ دیکھو اگر تم واقعی اسلام پہ ہو، اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہاری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. تم جو دکھتے ہو وہ نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگ تربص کا شکار ہوتے ہیں. جیسا کہ پچھلے رکوع میں بھی بات ہوئی تھی کہ منافقین کی صفات وہاں سے شروع ہو کے آگے آ گئی. اگر ان صفات کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، تو بیکار محفلوں میں دل لگاتے ہیں. ان کا حال کیا ہے کہ بیکار بے مقصد باتیں ان کی زندگی میں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان محفلوں میں بیٹھ کے ان کو نماز کا وقت بھی یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف فن کے نام پہ، صرف گلیمر کے نام پہ ایسی ایسی محفلیں سجاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دین پھر ایک رسم رہ جاتا ہے. دیکھیے منافق کون ہے؟ وہ شخص جس نے اپنا آپ رب کے حوالے نہیں کیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے نا، پھر وہ اپنے آپ کو دنیاوی مفادات کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا کے فائدوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جہاں دنیا کا فائدہ ملتا ہے اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، چاہے یہ لوگ دیندار ہوں یا بے دین. ایسے لوگ زبان سے اسلام کے لفظ بولتے ہیں، بعض اسلامی اعمال بھی کرتے ہیں ظاہری حد تک، مگر ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی نظروں میں مسلمان بنے رہنے کے لیے ہوتا ہے. اصل میں ان کا دین موقع پرستی کا دین ہوتا ہے. اگر آپ ایک لفظ لکھ لیں نا، ایک جملہ لکھ لیں، منافق کون ہے؟ موقع پرست، چانسز اویل کرتا ہے. چلو دیکھتے ہیں اس وقت یہاں سے کیا مل سکتا ہے، اچھا یہاں کیا چانس ہے، دیکھو یہاں سے میری کیا دنیا بنتی ہے. ہوتا موقع پرست ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا پرست قرار دلواتا ہے. ظاہر یہ کرتا ہے کہ اللہ کو پوچھتا ہوں، اصل میں نفس کا پجاری ہے. ایسے لوگ گویا کہ پھر اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ اللہ والے نہ ہو کر بھی اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ اسلام کو سچا دین جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے مفادات کو نہیں چھوڑ سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے بیچ میں معلق، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر اور نہ ادھر لٹکے رہتے ہیں، نہ پوری طرح اپنے عقیدے کے لیے یکسو ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح اپنے مفادات کے لیے یکسو ہوتے ہیں. ایسے لوگ پھر اللہ کی مدد سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کا مستحق بننا اس کے لیے اللہ کے راستے پہ جمنا ضروری ہے، اور یہی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، جو لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھٹکتے رہیں، وہ کیا قابل اعتبار ہوتے ہیں؟ بظاہر ایسے لوگ بہت چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ لے لیں گے، ہم ادھر سے بھی فائدے اٹھا لیں گے ادھر سے بھی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے نکلتا کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ جو ایک جگہ جمتا نہیں ہے نا، وہ قرار نہیں پاتا. دیکھیے کہ درخت پہ بور لگتا ہے نا، بور لگنے سے پھل بننے تک وہ اسی درخت پہ جمتا ہے، تبھی پھل بنتا ہے. اور آپ ذرا تجربے کرتے رہے، بور ایک درخت پہ لگوائیں، پھر وہاں سے اس کو توڑیں، پھر کسی دوسرے درخت کے ساتھ اس کو پلانٹنگ کریں، پھر وہاں کچھ دن وہ بھی جم نہیں لگے, ذرا اس کے ٹیشوز اس سے ملنے لگے تو آپ کے نہیں لگتا کہ یہاں زیادہ مناسب نہیں, وہ ایک اور دور کا درخت ہے ذرا اس پہ لگاتا ہوں, وہ کافی دھوپ میں وہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے, آپ اس کو وہاں لگا دیں, آپ کی ان کھیل کھلونوں میں وہ سوکھ جائے گا. بظاہر بڑی واہ واہ ہوگی, بس منافق کی زندگی میں بظاہر بڑی ہلچل ہوتی ہے, واہ سبحان اللہ کیا کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن عملی زندگی محرومیوں کا شکار ہوتی ہے, ان کی زندگی میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے, یہ خود سے بھی چھپتے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ جب منافقین کا چیپٹر پڑھتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ منافق کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں منافق ہوں, وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کام کو فائدہ مند سمجھ کے کرتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ کہتے ہیں نہ تو سنم ملا اور نہ خدا ملا, ایسے لوگ اینڈ آف دا لائف ریگریٹ, تکلیف دکھ, پایا کیا آج ہاتھ میں کیا, جب ادھر کے درخت والوں کو کوئی پھل مل رہا ہوتا ہے تو تب بھی یہ محروم ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو کٹ گئے تھے وہاں سے, دوسری طرف گئے وہاں ملے گا تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں, بیچ میں کہیں یہ پھل لگا تھا ہمارے ساتھ, وہاں سے اتر ہے تیسری طرف, یعنی اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا, اسی لیے پھر ایسے لوگ کئی سال کی جد و جہد کے باوجود بھی ان کی جھولی میں پھل نہیں آتا, کبھی کبھی دین کے نام پہ بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی اکثر تو دنیا کے نام پہ ہوتا ہے, ایک درخت دین کا ہے ایک دنیا کا ہے, دین کے درخت پہ لٹکتے ہیں تو ساتھ ہی دنیا کا کوئی فائدہ دکھتا ہے تو وہ ادھر جمپ لے لیتے ہیں, کوئی خوبصورت آفر آ جاتی ہے, کوئی سامنے اٹریکشن دکھنے لگتی ہے, کوئی دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے, چھوٹی نعمت سے بڑی نعمت میں چلے گئے, بڑا گھر مل گیا, بچے پیدا ہو گئے, کوئی جاب مل گئی, اس طرح کی کشمش دکھتی ہے کہ بس, وہ کہتے ہیں دیکھا ہم کوئی گناہ گار تھوڑی ہے اور کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ پانچ وقت جماعت سے ہی نماز پڑھی جائے, چلو کوئی بات نہیں یہ جاب لے لیتے ہیں نمازیں رات کو آ کے پڑھ لیں, اگر میں چھوڑوں گا تھوڑی میں تو وہیں پڑھ لوں گا, اور چند دن کے اس کوشش کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ایمان کبھی سوکھنے لگتا ہے, اور ایسے لوگ پھر کچھ نہیں ملتا ان کو, ایسے لوگ پھر اپنی دوستیاں ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں, حق کا انکار کرنے والے ہیں, اور خاص طور پہ جب ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن بن جائیں اس کے ساتھ اگر حق کو ماننے والا دوستی کرتا ہے تو یہ اللہ کو ایک حجت دے دیتا ہے کہ اللہ اب میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیجئے, یہ قابل سزا جرم ہے, اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ یہ ثبوت ہی بہت بڑا ہے کہ ہمارے دل میں منکروں کے لیے نرم گوش ہے, ایسے لوگ پھر اپنے دکھاوے کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتے, اسلام کی ظاہری نمائش کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں, اور ان کا انجام بھی ان کی حقیقت کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ ان کے ظاہر کے اعتبار سے, جو زبان سے کہتے تھے وہ نہیں جو اندر تھا وہ ہوگا, اگر ایسے لوگ بچنا چاہتے ہیں اگر پلٹنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے, کیونکہ کسی کی گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن نہیں ہوتا, اگر یہ لوگ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ توبہ کر لیں, شرمندہ ہو جائیں, اپنی زندگی کو بدل لیں, اصلاح کر لیں, اپنی توجہ اللہ کی طرف واپس لے آئیں اور یکسو ہو جائیں, واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ, جم جائیں خالص ہو جائیں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, فاولائک مع المؤمنین, کتنی جلدی سٹیٹس چینج ہوا, ابھی اوپر کدھر تھے, فی الدرک الاسفل من النار, پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 140, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع, اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے, حرکتیں جو ایسی تھی اب توبہ ہو گئی, اصلاح ہو گئی, اعتصام باللہ ہو گیا, اخلاص للہ ہو گیا, تو کہا فاولائک مع المؤمنین, اللہ ان کو مومنوں میں بدل دے گا, مومنوں کا ساتھ دے دے گا, ان کی زندگی میں چینج آ جائے گی, پھر یہ جو کر رہے تھے ان کو اس کا طعنا نہیں دیا جائے گا, پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا, پھر یہ لوگ اللہ والے بن جائیں گے. کیا پتہ چلتا ہے ان باتوں کو پڑھ کے کہ منافق کے ظاہری عمل ویسے ہوتے ہیں, جیسے ایک مخلص شخص کے ہوتے ہیں، لیکن دل کا کھوٹ. اور اگر ہم ایک چیز جو ان کی ایک ایک سمٹم ہے اس کو ذرا الگ کر کے دیکھیں، اور پھر فکر تو اپنی لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو زیادہ بہتر بات سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. دیکھیے کہ دنیاوی نسبتیں بدلنے والے لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں. نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک بڑی بہت ہی نازیبا قسم کی ٹرم آ گئی، سیاست کے میدان میں بولی جاتی ہے. کچھ لوگ ایک پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ پارٹی تو لگتا ہے ڈوب جائے گی، دوسری ترنے والی ہے، تو فوراً اپنی محبتیں اور اپنی نسبتیں ادھر سے نکال کے ادھر ڈالتے ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں تھا، وہ تو دوسرے ہی ٹھیک تھے، تو پھر ایک خوبصورت سا جملہ بول کے ادھر جاتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ بس یہی ہے منافقت. میں بولنا نہیں چاہتی وہ لفظ، دل نہیں چاہتا. مفاد پرست لوگ، ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی نسبتیں بدلنے والے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندہ چاہیے جو اقتدار میں آئے یا اپوزیشن میں آئے، وہ رب کا ہی رہے. مشکلات میں وہ اللہ کا ہی بنے. دین کے مشکلات آئیں تو آپ دین چھوڑ دیں. کیا جواب دے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے راستے کی مشکلات سہیں، لہٰذا جب آسانیاں آئیں گی تب آئیں گے. دیکھیے منافقین صرف مدینہ میں نہیں تھے، ہر دور میں موجود تھے. ایک طرف ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف مفاد ہوتا ہے. آپ لکھ سکتے ہیں ایمان اور مفاد کی باہمی جنگ کا نام منافقت ہے، جو اس میں مفاد کی طرف جھک پڑے. ایمان آتا ہے نا تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک دفعہ سچے جذبوں کے ساتھ جب بندہ رب کو پا لیتا ہے تو پھر یہ دنیا کے فائدے کے ہیں، یہ تو ٹھیکری ہیں، یہ تو مٹی ہے، یہ تو چونا ہے، یہ نوٹ نہیں ہے، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ سونا چاندی نہیں ہے، یہ پیتل ہے، یہ تانبا ہے، یہ وزن ہے، یہ بوجھ ہے. جس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے پھر وہ ادھر ادھر نہیں لڑکتا. لیکن جب دل میں اللہ کی محبت پوری نہیں آتی نا، دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، تو پھر حال کیا ہوتا ہے کہ نام تو لسٹوں میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں میں، لیکن ابھی دل تو مسلمان نہیں ہوا. پھر ایسے لوگ ایسی محفلوں کو نہیں چھوڑ سکتے جہاں دل پسند مشغلے ہوں. پھر ایسے لوگوں کو وہ موقع اچھے نہیں لگتے کہ جہاں پہ پابندیاں لگیں، جہاں پہ لوگ آزمائے جائیں. اور ایسے لوگ پھر کوئی ایسی بات چھوڑ نہیں سکتے جو اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں بہت بڑی ہے، لیکن یہ اس کو بہت چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. میں سوچتی ہوں ایک دفعہ کہ بات ایک دفعہ بھی معلوم ہو جائے تو کافی ہوتی ہے نا. آپ کو ایک بات نہیں بتاتی، آج پتہ چل گئی، آپ اندھیرے سے روشنی میں آ گئے، دیٹس اٹ. پچھلا سارا اندھیرے میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا کیونکہ آپ انجان تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ریئلی از اٹ سین، یہ بری بات، یہ گناہ. او اچھا، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے تو نہیں پتا تھا. فوراً راستہ بدل دیا. جیسے آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ کو، آپ تو سوچ رہے تھے ٹھیک راستے پہ، کیونکہ آپ دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ یہ راستہ غلط ہے تو کیا آپ آگے جا سکتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں ہیوسٹن سے ڈیلس اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ راستہ غلط ہے تو کیا آپ پھر بھی چلتے جائیں گے؟ امپاسیبل. آپ ایک مائل آگے نہیں چل سکتے، آپ تو فوراً ایگزٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہوا کیا، میں کیوں ادھر آ گئی، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، گاڑی کا گیس بھی ضائع ہو رہی ہے اور انرجی بھی لگ رہی ہے، ڈھونڈو ایگزٹ واپس چلو. ہاں نہ بتاؤ آپ شاید 50 میل آگے چلے جائیں. آپ یہی سوچتے رہے ابھی آئیں گے سائن، ابھی سائن آئیں گے، ابھی آئیں گے. بعد میں کسی سے پتا چلا کہ نہیں یہ تو وہ روڈ ہی نہیں ہے، آپ کہاں چل پڑے، یہ کون سا ڈیلس ہے، رائٹ. تو جب نہیں پتا اور پتا لگ جائے تو انسان ایک لمحے میں پلٹتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے اتنا سننے کے بعد؟ لیکن یہ سوال اپنے آپ سے کریں، میں تو اپنے آپ سے کر رہی ہوں، آپ بھی خود سے کریں گے. کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے اتنا سننے کے باوجود میرے دل سے ان محفلوں کی محبت ختم نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی میں لوگوں کو نو نہیں کہہ پاتی؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی میرے سے یہ رونق میلے نہیں چھٹ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ دل میں برا جانتے ہوئے بھی ایسی محفلوں میں بیٹھتی ہوں جہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حجت بنا دیا کہ دیکھو تم ایسا کام کرتے ہو تو انکم مثلہم، پھر تو تم انہیں جیسے ہو. فرق کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اور زیادہ تکلیف کی بات ہے نا. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک شخص ہے کوئی بھی, کسی محفل میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے یا لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, سب اس میں شامل ہیں, کوئی دل کی خوشی سے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں بیٹھے لیکن بیٹھے ہیں, کوئی بولا نہیں کچھ, نو نہیں کہا, کیسا نہیں کہا, میرا تو نہیں خیال وہ ایسی ہے, میرا تو نہیں خیال ایسا ہے, اور بالکل نہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے, از رونگ, میں ان کی بات کرتی ہوں, کچھ نہیں آپ کہتے, آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اب لوگ تو سوچیں گے نا کہ اچھا وہاں تو 20 لیڈیز بیٹھی تھی اور وہ یہ ٹاپک چل رہا تھا. اب بالفرض انہیں میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور بعد میں اس شخص کے پاس آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا جس کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا سو آن جو بھی چیزیں, چلے اور کچھ نہیں, جس کی کہی ہوئی بات سے اپوزٹ بات وہاں ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ شخص وہاں آ کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں لوگ کیا کچھ کہہ رہے تھے, وہ تو آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے, وہاں تو یہ ہو رہا تھا, وہ تو وہ ہو رہا تھا. اب وہ کہنے والا خود وہاں بھی موجود تھا اور جو بات وہ آپ کو آ کے بتا رہا ہے اس نے وہاں کھڑے ہو کے آپ کی حمایت میں کوئی بات نہیں کی. اب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا میرے خلاف باتیں ہوئی تھی, کوئی بات نہیں, سچ تھی تو سچ کرنی ہونی چاہیے تھی اور جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو وہاں بھی خاموش بیٹھا رہا, بعد میں آپ کے پاس آ کے صفائیاں بھی پیش کر دی, کوئی تیسرا شخص جس کو پتا چلتا ہے یہ محفل سجی تھی اور وہ کہتا ہے وہاں کون کون لوگ تھے, اس میں ان کا نام بھی آ جاتا ہے جو آپ کے پاس آ کے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی. آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آئے گا, وہ لوگ جو وہاں 8-10 لوگ بیٹھے تھے اور وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, کوئی محبت کا اظہار نہیں کر رہے, ہاں وہ تو ہیں آپ کے اپوزیشن میں, آپ کو سب سے برا اس شخص کا عمل لگے گا جس نے آپ کے ساتھ آ کے ہمدردیوں کے اظہار کیے لیکن وہاں بھی بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا. بس اسی مثال کو لے آئیں اللہ اور بندے کی مثال پہ, جب بندہ رب کا بندہ بنتا ہے نا پورا بنے, ایسی محفلوں میں موجود ہونا اور گونگا شیطان بن جانا اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. کافر کیوں اتنا برا نہیں لگتا, اس لیے کہ وہ ڈکلیئر کر چکا ہے, اسے مانا نہیں, کنفیس نہیں کیا, اس نے اپنا ایک الگ راستہ رکھا. ٹھیک ہے, اب جو مانتا ہی نہیں میں آپ کا بندہ ہوں پھر آپ اسے منوائیں گے کیوں؟ مثلا نماز کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو تو نہیں کہتے نماز پڑھو, شراب نہ پیو اللہ تعالیٰ کافر کو تو نہیں کہتے تم شراب نہ پیو, وہ پیے وہ کھائے وہ عیش کرے وہ موج مستی کرے, بھائی کیوں کرے ہو؟ اس لیے کہ میں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا اس پرپوزل کو. مثلا جیسے کوئی کسی کی جاب پہ نہ جائے, ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا کسی کا پرپوزل, تو کیا آپ اس کو کہیں گے تم نے یہ ریک کیوں نہیں صاف کیا اور تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک کی اور یہ تم نے یہاں سے اٹھا کے چیزیں ادھر کیوں نہیں دی؟ بالکل ہی بیکار بات ہے نا, کیونکہ آپ اپنے امپلائیز کو کہتے ہیں, دوسرے کو نہیں کہہ سکتے. جس نے آپ کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا آپ اس کو کیوں کہیں گے؟ کافر کون ہے؟ ان امپلائڈ شخص, وہ آپ کو امپلائی نہیں ہے. لیکن منافق کون ہے؟ امپلائی وہ آپ کا ہے, پے وہ آپ سے لیتا ہے, ہمدردیاں آپ سے کرتا ہے لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا امپلائی بنتا ہے لیکن اندر سے وہ کسی اور کا کام کرے, آپ ہی کے کسی بزنس اپوزر کو فائدہ دے دے, آپ کے اندر کی باتیں اس کو بتانا شروع کر دے, آپ کے ریٹس ان کو بتانا شروع کر دے, گڑبڑ ہو گئی نا. تو یہی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافق اللہ کو دھوکا دیتا ہے. واضح ہوئی بات اللہ کو دھوکا دینے کی, وہ کہتا دیکھو میرا آنر کتنا سیدھا سادہ ہے, پے میں ہر مہینے اس سے لیتا ہوں, کام میں اپنا کرتا ہوں. کوئی پے کسی سے لے کام اپنا شروع کر دے کیا کہیں گے ایسے کو؟ ہر مثال سمجھ میں آتی ہے دنیا کے ناطے سے, آخرت کے ناطے سے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں ہم اوپر کی آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ خلاف شریعت محفلیں ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہوتے ہیں اور ایک انسان وہاں بیٹھ کے آ جاتا ہے, اب آپ بتائیے کہ آپ کس چیز کی حجت دیتے؟ آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی ایسی محفل سجی تھی جہاں آپ کے خلاف کوئی تھا اور دوسرا شخص وہاں بیٹھ کے بہت انجوائے کر رہا تھا, آپ کو اچھا لگے گا. اب آگے چلتے ہیں کہ کسی ایسی محفل میں آپ کے پاس کچھ جواز ہیں. میں نے عموماً لوگوں کے منہ سے کچھ باتیں سنی ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مجبوری ہے, چھوڑ نہیں سکتے, پھر تو برادری کا معاملہ ہے. عموماً لوگ خلاف شریعت محفلوں میں شامل ہونا اپنی مجبوری سمجھتے ہیں. پھر دوسرا ایک عذر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گفٹ دینے جاتے ہیں. پھر تیسرا ایک سوال ہوتا ہے یا ایک عذر دیتے ہیں کہ ہم تو بس اینڈ پہ جاتے ہیں کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. بالکل پریکٹیکل لیول پہ آ کے آپ بات کریں گے, آپ کسی شہر میں رہتے ہیں, وہاں بالفرض 200 فیملیز ہیں مسلمز کی, انہوں نے ایک پروگرام کیا, وہاں خوب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم اس کو دنیاوی محفلوں کی بات کر رہے ہیں کہ مثلا شادیوں کے موقع پہ جو خرافات ہوتی ہیں یا عید کی پارٹیوں میں یا سو آن, کیونکہ اس وقت ہم دینی محفلوں کو نہیں دیکھ رہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کو دیکھ لیں گے تو وہ خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کے مسئلے تو یہی ہیں نا, کیا کریں پھر, مسئلہ ہے اور دس اینڈ دیٹ. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم کیوں ہیلپ لیس ہیں, ہم کیوں ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بڑا مانا ہوا ہے. لوگوں کو ان کا مقام دینا شروع کر دیں گے نا تو اتنے طاقتور ہو جائیں گے. صرف چیزوں کو اس کی جگہ دے دیں, اللہ کو اس کا حق دے دیں اور بندوں کو اس کا حق دے دیں. وی آر ہیلپ لیس ٹو سے نو ٹو پیپل, بٹ وی آر ناٹ ہیلپ لیس ٹو سے نو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ کسی ایک شہر میں 200 فیملیز ہیں, کسی ایک نے ایک پارٹی رکھی اور اس میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ کو بھی کارڈ ملا, اب وہ آپ کی بیٹی کے دیور کی شادی ہے, وہ آپ کی بیٹی کے نند کی, زیادہ سے زیادہ یہ مشکلات آتی ہیں. کیونکہ اگر وہ بیٹی یا بیٹے کے پھر تو آپ ہے فرسٹ پارٹی, اس کو چھوڑ دیں. ابھی لوگ کہتے ہیں ہم خود تو ایسی پارٹیز نہیں کرتے لیکن ہمیں کروانا دوسروں کی جاننا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 200 کارڈ بھیجنے والے لوگ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ 200 لوگ کھانے پہ آئیں گے, کیونکہ ایسی جگہوں میں تو میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی غیر حاضر ہوتا ہوگا. جان پہ کھیل کے پہنچے, آخر میں پہنچتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر آپ اس محفل میں چلے جاتے ہیں, بالفرض آپ چلے گئے, آپ کہہ رہے مجھے بڑا برا لگ رہا ہے, مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کرے مجبوری ہے. دیکھیں یہ بھی دھوکہ ہے. میں ایک سوال کروں گی, آپ اس کا جواب لکھیں گے. جب آپ کسی ایسی محفل میں ہو, کوئی بھی محفل ہے وہ, کوئی جگہ جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو, تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یعنی خلاف طبیعت کام ہوتا دیکھ کے طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ بس آپ گھر میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھیں یا دو بچوں کو لڑتا دیکھیں یا سو ان کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ پسند نہیں, پہلی بات انسان ٹینس ہو جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے, ویری انکمفرٹیبل, بھویں تنتی ہیں, یعنی اپنی یہ جو ماتھا ہے یہ کھچتا ہے, نرو سٹریچ ہونے لگتی ہیں, وہاں سے جان چھڑانے کو دل کرتا ہے, وحشت ہوتی ہے, دل گھبراتا ہے. بس یہ ایک کرائیٹیرین آپ کے پاس بن گیا. آپ جب کسی محفل میں یہ سوچ کے جاتے ہیں نا کہ مجھے بس جانا ہے مجبوراً ورنہ مجھے خوشی نہیں, تو جا کے پھر دیکھیں کیا وہاں جا کے آپ کی بھویں تنتی ہیں, غصہ آتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, آپ کی تیوری چڑھتی ہے, آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ کا دل زور زور سے دھکتا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں, تو بس آپ سمجھ جائیں کہ پھر واقعی کوئی مجبوری ہی آپ کو لا بیٹھی ہے. کیا ہمیشہ بتائیے جب ہم ایسے محفلوں میں جاتے ہیں تو ہمارا ایسا حالت ہوتی ہے؟ پھر جاتے کیوں ہیں, کیا مشکل ہے, کیا مجبوری ہے؟ دیکھیے جب تک بندہ نو کہنا نہیں سیکھتا نا تو وہ اللہ کو رب بھی نہیں کہتا. وہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ, لا پہلے ہے, پہلے نو ہے ہمارے دین میں, پھر الہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. ہم لوگوں کو جذباتی طور پہ جب اسٹرانگ کر دیتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. آپ ایک جگہ چلے جاتے ہیں نا, کیا کریں, اب یہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے یا بھائی کے بیٹے کی شادی ہے, تو بس سمجھیں کہ آپ ویک ہو گئے, دوسرا اسٹرانگ ہو گیا. آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کسی جگہ جاتے ہیں نا تو آپ پہلی چیز, ایک سوال آیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے کہ ہم وہاں بس کھانا کھا لیں, گفٹ دیں کھانا کھا لیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نو نہیں ہو سکتی, گفٹ ضرور دینا ہے, اور گفٹ دینے جاتے ہیں تو پھر اگلا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, نہیں کھانا کھا لو, تو ہم نے کچھ کیا سنا نہیں, کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. پہلی بات کیا کہ کیا گفٹ کسی اور موقع پہ نہیں دیا جا سکتا؟ بہترین طریقہ یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ شادی اگلے ہفتے شروع ہو رہی ہے اور انہوں نے پروگرام رکھا ہے اور سب ملن جلن ہوگا اور دس اینڈ دیٹ, پہلی بات دیکھیے آپ کبھی اس موقع کا انتظار نہ کریں کہ آپ کسی کے گھر میں وہ موقع آئے اور پھر آپ کہیں نہیں میں نہیں آؤں گی اور میں نہیں آتی. آپ ایک اپنا ایسا لوگوں کی نظروں میں بنا دیجئے، لوگ آپ سے توقع ہی نہ رکھیں کہ یہ آئیں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں الحمدللہ کہ جو اپنے سگے بچوں کے گھروں میں بھی شادی میں نہیں آتے اگر وہاں کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہے، اور ان کے خلاف شریعت کتنا کو ہوگا اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کے ماں باپ اتنے دعوت دینے والے ہوں اور اتنے مطلب اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، تو ان کے بچے کوئی ایسی محفلیں نہیں سجاتے. صرف ہلکا پھلکا سا بھی اگر وہاں کام ایسا ہو جائے تو وہ ماں باپ وہاں نہیں جاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ موقع تبلیغ کا نہیں ہے. ایک بندہ ایک نشے میں چور اور آپ اس کو تبلیغ کریں گے؟ سب سے سیفسٹ وے ہے آپ پہلے اپنے دل کو یقین دلائیں. جیسے آج آپ اس کلاس کے بعد بیٹھیں گے نا، پھر آپ اکیلے میں بیٹھیں گے، خاموشی سے اپنے آپ کو لیں، ہر اینگل سے سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور مجھے ہمت دے کہ میں آپ کے نام پہ کچھ کر سکوں. اس میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں بیڈ موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں، بس میں آج سے نہیں جاؤں گی، بس آج سے میں نہیں جاؤں گی، آج یہ ہوگا، بس اب میں پردہ کرنے والی ہوں، یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اتنے بڑے اعلان کرتے ہیں، ہم اصل میں ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ریئیکشن کتنا بڑا ہوگا. خاموش، آپ نے سوچ لیا نا میں نہیں جاؤں گی، بس دیٹس اٹ. آپ ہمبل طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں، ہر چیز میں بات ساتھ جائے گا، لیکن جہاں گناہ کی محفل ہوگی میں نہیں جاؤں گی، غلط کام ہوگا میں نہیں جاؤں گی، میں کیوں کسی کے لیے اتنی آخرت خراب کروں. آپ پہلے ہی ایک دو دن چار دن کسی موقع پہ اچھے طریقے سے، آپ اگر آپ نے 10 کا گفٹ دینا تھا 20 کا دیں، 15 کا دیں، حیثیت سے بڑھ کے اچھے طریقے سے جو جائز حد تک کام ہے آپ گفٹ پہلے دے سکتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم گفٹ دینے آئے؟ پھر آپ دوسری بات دیکھیں کہ آپ ویسے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے لیکن کھانا کھاتے ہیں، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کیا یہ گریٹنیس نہیں ہوگی؟ کھانے کی محبت ابھی بھی زیادہ ہے کہ آپ ایسی موقع پہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکے. صاف کہہ دیں ہم جائیں گے، ہم شادی میں جائیں گے یا ولیمے میں جائیں گے یا دوسروں جو بھی ہے. اب پھر دیکھیں یہ لمبی کہانیاں کھل جائیں گی جس کو اس وقت ہمیں کھولنا نہیں ہے. ہر بندہ اتق اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے. ہر ایک خود چیک کرے گا، کیونکہ ایک سوال کریں گے نا پھر اسے اگلا نکلے گا، اچھا ولیمے میں بھی تو یہ ہوتا ہے، اچھا وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، یہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے کرو بچتے بچاتے. دیکھیں سٹیپس بھی ہوتے ہیں، ایک نیا بندہ ہے اس کے ساتھ آپ ایک دم اگریسو ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ خود ہی دین سے دور کرتے ہیں. ایک دین سمجھنے والے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بالکل دوسری طرح ہوتا ہے. اگر ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ شہر میں 200 فیملیز ہیں اور میں ان کو انوائٹ کروں گی اور ان میں سے صرف 15-20 فیملیز آئیں گی میرے اس فنکشن میں، باقی 150 لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ اب ان کو اللہ کی مرضی پتا چل گئی، ان کو کچھ اور چاہیے، یقین کریں کہ وہ ضرور سوچیں گے کہ اچھا یہ 150 لوگ نہیں ہے، صرف یہ 4-5 لوگوں کو لے کے میں بیٹھی ہوئی ہوں، ڈیفینیٹلی پھر کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کا خیال رکھا جائے. یہ سارے فنکشن ہو سکتے ہیں حدوں کے اندر رہ کے طریقے سے، عورتوں کی حد تک خوش ہو سکتے ہیں، عورتیں اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں، پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے، میوزک کے بغیر بھی خوشی ہو سکتی ہے. جب آپ اپنی اہمیت کا احساس دلائیں گے نا تو آپ کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا. آپ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اس کی تو پھر لوگ آپ کو سب کے ساتھ لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں پرومیننٹ ہوتے؟ آپ کیوں نہیں اہم ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے صاف کہہ دیں. مثلا کوئی شادی پہ بلاتا ہے نا خوشی سے اس کا کارڈ رکھیں، اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جانا ہے نا ادھر ادھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم بتاؤ ذرا کیا ہوگا، میوزک ہوگا نہیں کہ ڈائریکٹ گھر والوں کو فون کریں، مبارک دیں، خوشی کی بات کریں. اچھا آپ کے گھر پروگرام تھا نا، اچھا یہ بتائیے کہ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ میں آؤں، اچھا ٹھیک ہے آ جائیے. پھر میں یعنی یہ جو مکس گیدرنگ ہے نا مجھے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس کے لیے اپنی آسانی کے لیے ایک سوال پوچھتی ہوں گھر والوں سے کہ صرف یہ بتائیں کہ خواتین الگ ہوں گی یا مرد الگ ہیں، کیونکہ میں اصل میں پھر میں اپنا اچھا ہے کہ میں اب آئی میں آؤں گی، مجھے اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بتا دیں گے. اگر وہاں مکس گیدرنگ ہے تو شکر ہے جان چوٹی، آپ جانے سے پہلے جو 15-20 منٹ لگنے تھے آپ کے وہ بھی نہیں لگے، آپ جن کپڑوں میں تھے اسی میں چل پڑے. آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ہے تو آپ الگ سے کونے میں بیٹھ جائیں گے. دوسری چیز کہ سمپل بات ہے کہ کیا وہاں میوزک تو نہیں ہوگا؟ میں ایک گھنٹہ دور سے آؤں اور جاؤں اور ویسٹ کروں ٹائم، بعد میں پتہ چلے وہاں میوزک ہے تو پھر رکیں گے نہیں تو بدمزگی بھی ہوگی. اگر وہ بتا دیتے ہیں نا کہ نہیں ہے تو چلے جائیں، اچھے طریقے سے جائیں، آپ گفٹ دیں اور اپنے آپ کو بچا کے محبت کے اظہار سے، اور آپ پھر اپنے پردے کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کریں، مت کونے میں چھپ کے بیٹھے، پھر آپ ملیں بھی، آپ باتیں بھی کریں، آپ کھائیں بھی، کیونکہ آپ کا خاموش ایک اظہار بھی وہاں تبلیغ ہوگا. کتنے لوگ جو جرات نہیں کر رہے ہوتے وہ ان کو جرات مل جاتی ہے ایسے موقع پہ. میں نے اس دفعہ جہاز میں ایک ایکسپیرینس کیا, میں کہیں سے آ رہی تھی, جب ہم ایئرپورٹ پہ تھے نا تو وہاں ہمیں ایک کپل اور دو بچے تین ہوں گے کچھ دیکھا, تو وہ عورت نے بھی برقع پہنا ہوا تھا اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ نقاب میں تھی, نقاب تھا اس کا لیکن اس نے نقاب اٹھائی ہوئی تھی. یعنی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے اس ٹرپ میں پلین کے اندر کسی کو نقاب میں دیکھا. anyway, پھر ہم جب جہاز میں تو وہ ہمارے جہاز میں تھی. اب ہوا کیا کہ وہ بیچاری, یعنی مجھے فیل ہوا کہ ایک اکیلا دو گیارہ والی بات ہوتی ہے, کہ جب میں نے اس کو ایئرپورٹ پہ پہلے دیکھا تھا تو وہ نقاب پہن کے اٹھائے ہوئے تھے, پلٹا ہوا تھا اس نے, یعنی منہ کھل رہا تھا اس کا, لیکن بعد میں جب ہمارا آمنا سامنا ہوا دیکھا, اس کے بعد میں نے اس کو کافی وقت یعنی دیکھا تو نقاب میں دیکھا. کیونکہ وہ ہر بندہ ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن بہرحال یعنی میں نے جو چیز محسوس کی کہ وہ بیچاری یعنی کبھی نقاب کھول رہی تھی کبھی اتار رہی تھی, جو ہی وہ مجھے دیکھتی فوراً نقاب کر لیتی, شاید اس کو جرات ملتی تھی نا کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر لیتی ہوں. اور بعض دفعہ کبھی ایسا بھی میں نے دیکھا کہ وہ کہیں اکیلی ہے کہیں لائن میں تو اس نے منہ کھلا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ دیکھو اس اکیلی بیچاری کو ابھی مشکل لگ رہا ہے نا, لیکن اگر اس پلین میں اور بھی بہت سارے مسلم لوگ ہیں, اگر سب نے یہ کام کیا ہوتا اس کو مشکل نہ لگتا نا. آپ حجاب کا ایک جس کا ٹکڑا نہیں پہن سکتے گلے میں اگر آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو واضح کیجیے. میں تو صرف اس لیے بھی جاتی ہوں کبھی ایسی جگہوں میں کہ صرف میری وہاں خاموش موجودگی بھی اس چیز کی دلیل ہے. ہاں جو چیز پہ کمپرومائز نہیں وہ نہیں, اگر میوزک ہے نو کمپرومائز. کئی دفعہ ایسا ہوا شروع میں بالکل, آپ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا وہاں گے میوزک ہے, بس آپ ان سے ملتے ہیں محبت کی السلام علیکم جا رہے ہیں, اور اب الحمدللہ یہ ہو گیا, اول تو اتنا موقع نہیں ملتا اتنی, لیکن جائیں بھی تو لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں, یعنی مجھے خود لوگ کہتے ہیں کہ اب جب آئیں گے آپ بتائیے گا. کئی لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ اب کم از کم ایک کونا ضرور مخصوص ہوتا ہے خواتین کے لیے, اور وہ کہتی ہیں جب آپ آنے والے ہم نے بتائیے ہم میوزک بند کروا دیں گے. ایسا ہوا ایک موقع پہ ہم لوگ شادی میں گئے, بہت اچھی بہت ہی پیاری ہماری دوست ہیں, ان کے اپنے سسرال میں کوئی شادی تھی قریبی دیور کی, کیا انہوں نے ہمیں بلایا. خیر اب ہوا کیا کہ جب ہم وہاں گئے تو وہ ہوٹل تھا کوئی, تو وہاں میوزک چل رہا تھا. اب اس نے ہمیں دیکھا ملی, اب جب اس نے دیکھا کہ میوزک ہے تو اس کے میاں بھی ساتھ تھے, اس نے جا کے ان کے کان میں کہا کہ اس طرح یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تیسرا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم جا رہے تھے اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ جائیے نہیں ہم ابھی روکتے, میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. اس وقت کوئی شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں 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 آپ کریں اپنا کام نہیں, میں تو اس پہ بڑی خوش تھی کہ ہماری وجہ سے اگر کسی اتنے لوگوں کو زیت سے جان چھٹے, وہ گئے ان کے میاں نے میوزک بند کرا دیا. یقین کریں پھر ہم بڑے آرام سے بیٹھے رہے, بلکہ جتنے ہمارے گروپ کے اور لوگ تھے وہ سب کہہ رہے ہیں آپ کا کتنا شکر ہے ہم کتنا برا لگ رہا تھا کانوں میں, اور مسلسل تیز میوزک اور نہ جانے کیا کچھ آوازیں آ رہی تھی. ہم پورے اطمینان سے بیٹھے, ہم نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا بعد میں بھی اس بیس پہ کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو روک لیا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہتا میوزک چلے. آپ دیکھیے بعض وہ صرف اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں, لوگ خود باتیں کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو صرف خود باتیں کرنی ہوتی ہیں اور آپ بلکہ ان کو میوزک میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ایک بہت اونچی جگہ میں گئے ہیں. تو جتنا انسان بچے گا اللہ اس کو بچائے گا. کبھی کبھی ایسی محفلوں میں جانا عبادت بنتا ہے, کبھی کبھی ایسی جگہوں میں جانا مباح ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسی جگہوں میں جانا مشتبہ ہے, اور کبھی جانا حرام بھی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے اسٹیپس ساتھ ساتھ چلیں گے تو امید ہے کہ بات واضح ہوگی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, اللہ بڑا ہے, میری ضرورتیں اس سے ہیں, میں اس کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کروں گی مجھے کچھ نہیں ملے گا, کوئی زمین مجھے پناہ نہیں دے گی, کوئی آسمان مجھے چھت نہیں دے گا اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی نو کہتے ہیں نا اب اللہ کے لیے تو ایک پھر دل کھلتا ہے. ایمان جرت چاہتا ہے, جب آپ اللہ کے لیے کچھ کریں اور آپ کا دل خوش ہو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ محبت کیا ہے, اللہ سے تعلق کیا ہے, پھر ایمان کی مٹھاس ملتی ہے, پھر ایمان کی لذت ملتی ہے, پھر انسان کہتا ہے مسکراتا ہے اللہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا, میں نے یہ آپ کے لیے کیا, یہ جو کام تھا یہ سراسر آپ کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, پھر آپ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں, زبان سے اللہ کی محبت کے دعوے اور عمل آپ دوسروں کے ساتھ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, پہلے سے کوشش کریں. آپ کہتے ہیں پھر کیسے کریں, پھر چھٹے نہیں, پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں باقی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, ذمہ داری آپ پہ جاتی ہے، آپ ان کے کہنے پہ غلط جگہوں پہ جانے پہ مجبور ہیں، تو وہ آپ کی مربت میں اللہ کی بات سننے کے لیے کیوں مجبور نہیں ہے؟ جب وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے تو آپ ان کی کیوں سنیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، اگر پہلے دن کا فنکشن ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتے، آپ جائیے ہوٹل میں، ہم گھر میں بیٹھے، دو چار دفعہ بس کرنا پڑتا ہے ہر بندے کو زندگی میں، چھوٹی موٹی اگر بدمزگی بھی ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن حکمت سے، طریقے سے، سلیقے سے لوگوں کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں، ان کے دل بدلے۔ آپ اس وقت تبلیغ کریں، بعض دفعہ کارڈ مل جاتے پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں ٹھیک نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بندہ اس نے اتنی محنت سے کارڈ چھپائے، آدھے خاندان کو بٹ گئے، اب آپ اس کو اس وقت نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں ہونے چاہیے اور یہ خلاف شریعت ہے اور لائک اینڈ دس، کون مانے گا؟ پہلے سے تیار کریں، بارش پڑ جائے پھر چھت نہیں ڈالتے، پہلے ڈال لیتے ہیں۔ لوگوں کے اندر ہماری پہچان ہی اس طرح کی ہو چکی ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک کام آسان ہوتا جاتا ہے، ایک سے ایک کام آسان ہوتا جاتا ہے۔ آپ ایسے کام کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کبھی پاکستان میں جب بسوں میں سفر کرتے تھے تیز میوزک چل رہا ہوتا تھا، جو ہی آپ جا کے بس میں اپنے ایک صحیح حلیے سے بیٹھتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ جہاں ایسے حلیوں میں لڑکیاں ہوں گی ان کو دیکھے تو ان کا دل چاہتا ہوگا اور اونچی کر دے میوزک، لیکن ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی پہچان رکھی ہے۔ تو لہٰذا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اس جملے کو اپنا موٹو بنا لیں، کوڈ ورڈ بنا لیں۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کی، کوئی منافق نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں، اس طرح میں بھی نہیں کہتی میں منافق ہوں، لیکن سمٹمز کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، یعنی اینڈ پہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں آپ ساتھ ساتھ بنائیں، میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں منافق ہوں، اور آپ کہیں گے کتنی بری بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 70 سے 80 لوگوں کی لسٹ ملتی ہے جو کہتے تھے کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جو حالت اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس کا تک کہ میں، میرے اندر نفاق ہے۔ حنزلہ پکارتے ہیں، نافق حنزلہ، منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، پھر کیا ہوا کہ جو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی۔ کہا اچھا یہ تو میرا بھی حال ہے، چلو دونوں چل پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ بس حذیفہ مجھے یہ بتا دو میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام کی دی، پیچھے پیچھے لگے رہتے، جس کا نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہ پڑھتے تو یہ بھی نہ پڑھتے، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر ان منافقوں کے نام بتا دیے تھے جنہوں نے آپ پہ حملے کی کوشش کی تھی، وہ تو اتنا ڈرتے تھے، اور ہم کیسے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے، کچھ سینگ نہیں ہوتے ہم لوگوں کے سروں پہ۔ عبداللہ بن ابئی ایسے ہی شخص تھا، عزت والا تھا، معاشرے میں اس کی عزت تھی، نمازیں پڑھتا تھا، جہاد تک جاتا تھا، یہ الگ بات ہے، دل ساتھ نہیں جاتا تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنی سخت مثال، واضح قسم کے سمٹمز دے دی کہ منافقت پہچاننی ہے تو پہچانو۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیتے، جب ایسی جگہوں میں یا ایسے کاموں میں اپنے آپ کو ہم شامل کریں تو پھر وہاں چیک کریں کہ اس وقت میں اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ اب دیکھیے الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے، الٹیمیٹ جب آپ کی زندگی میں یہ فن، تماشے، کھیل زیادہ ہوتے ہیں نا، آپ کا دل نہیں کھلتا اللہ کی کتاب کے لیے۔ منڈے کی تفسیر میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کم توجہ سے سنی جاتی ہوگی، کیونکہ ویکینڈز تو محفلوں، رونقوں، فن، گلیمر میں گزرے، دل ہی نہیں کھلتا۔ آپ کہیں سے ہو کے آتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، آپ کی نماز کے اندر اتنی تصویریں پھدکیں گی، نماز میں ہوش نہیں ہوتا۔ اپنے خوشیوں کی قیمت دے کے ہم ایسی رونقوں میں رہتے ہیں، ایک دل میں دو چیزیں نہیں آتی، اللہ نے ایک بدن میں دو دل نہیں رکھے۔ آپ مطمئن پرسکون گھر میں رہیں، سارا دن آپ اچھے حال میں رہیں، پانچ نمازیں پڑھیں، پھر اس نماز میں جو لذت ہے وہ ایسی جگہوں پہ نمازوں میں وہ لذت نہیں آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دوسرا معیار جو دے دیا وہ کیا ہے، وہ اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ کیسے؟ یعنی پہلی بات اسے یہ پتہ چلی کہ منافق بھی نمازیں پڑھتے ہیں، دوسری بات اسے پتہ چلتی کہ سستی کے مارے، یعنی مومن بڑے ذوق اور شوق سے آتے ہیں، وقت سے پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اطمینان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد کچھ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کا دکھ سکھ ہے تو وہ معلوم کرتے ہیں، ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نماز سے کتنی دلچسپی ہے، اور اس کے برعکس منافق اذان سنتے ہی ان کا دل بجھنے لگتا ہے، پھر مولوی صاحب بول اٹھے، ایک تو ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، دل پہ جبر کر کے مسجدوں میں آئے تو خشوع خضوع کا نام نہیں، وہی دل کے اندر دنیاوی فائدے، جمع تفریق، ڈالر ریال منی چینج ہو رہی ہے ذہنوں میں، یہ ریٹ ہو گیا، گیس کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، ماری باندھی نماز پڑھ کے گھروں کو واپس جاتے ہیں، ان کے اس ڈھیلے پن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ایمان دل میں نہیں گیا، نہ نماز کی اہمیت، نہ اللہ سے کچھ محبت، نہ ذکر سے محبت، حاضری لگوانے جاتے ہیں کہ رول کال لگ جائے، نہ مسلمانوں کی لسٹ میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی عصر کا آخری وقت، تو اٹھ کر یعنی نماز عصر کے لیے چار ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ چیک کر لے ہر انسان اپنے آپ کو۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، کیونکہ پہلی کے لیے نیند چھوڑنی پڑتی ہے اور فجر کے لیے نیند توڑنی پڑتی ہے، دونوں کا تعلق نیند سے ہے نا، اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے، اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے، اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دو، اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور ابو ہریرہ، دونوں اتھینٹک ذرائع ہیں، اور رحمت للعالمین، رقیق القلب، نرم دل نبی کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ میں ایسا کر دیتا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ آتا۔ یہ نماز جماعت کی نماز کی بات ہے، پھر انفرادی نمازوں کی تو کہانی ہی اور ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر، دوسروں سے برا، اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، یعنی دو چہروں والا، ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے، اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مذبذبین بین ذالک، یہ لفظ مذبذبین کے ساتھ تو مکی لکھ لیں، بس آپ کو منافق سے خود ہی بیٹھ سل آنے لگے گی، جیسے مکھی بز 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 کرتی ہے نا، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، وہی زباب ہے اس میں چھپا ہوا، گندگی پہ بیٹھتی ہے صفائی کو چھوڑ کے، 500 آنکھیں ہوتی ہیں پھر بھی بیٹھتی گندگی پہ ہی ہے۔ اسی طرح منافق کے پاس آپشنز بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کا دل گندی چیزوں میں لگتا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ اب دیکھیے کہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ سے آگے والی گاڑی ایک لین میں جا رہی ہو، اگلے لمحے وہ دوسری لین میں جائے، لین بدلے، آپ کہتے ہیں چلو میں ادھر کھل گئی، آپ چند سیکنڈ نہ گزرے ادھر سے ادھر جائے، آپ کیسا فیل کریں گے؟ کہ ایسے شخص کے پیچھے گاڑی چلانا آپ کو اچھا لگتا ہے جو بار بار لین چینج کر رہا ہے، کوئی بات کرتا اور ایک دم ادھر جائے ادھر جائے، بات ادھر کرے ادھر کرے، ادھر کی کرے ادھر کی کرے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لائٹ جلے بجھے جلے بجھے جلے بجھے، تو آپ سمجھتے سے تو بہتر ہے کہ لائٹ بند ہی کر دو، اس سے تو آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی۔ ہاں تو منافق معاشرے میں لوگوں کے رہنے کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ بہت پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا اخبار میں، ڈان میں، کہ ایک لڑکی نے سوال اٹھایا تھا، کیا میں پردہ کروں کہ نہ کروں، شاید آپ میں سے بھی کسی نے پڑھا ہوگا، اور اس میں پھر اس نے لکھا تھا کہ کچھ لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں جب بازاروں میں جاتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں، لیکن جب شادیوں میں جاتی ہیں اور محفلوں میں ہوتی ہیں تو پردہ نہیں کرتی، گھروں میں نہیں کرتی، تو کیا گھروں میں اور شادیوں میں ہونے والے مرد مرد نہیں ہوتے؟ جب میں کرنا چاہتی ہوں تو میرے سامنے ان کا عمل آ جاتا ہے، جب نہیں پردہ کرنا چاہتی تو بازاروں میں پردہ کرنے کا عمل آتا ہے، تو پلیز مجھے گائیڈ کیا جائے کہ میں پردہ کروں کہ نہ کروں۔ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ایک اندر کا کمپلیکس ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو چھپا بھی لیتے ہیں نا تو وہ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں, ذرا موقع ملا تو چہرہ کھینچ لیا, ذرا موقع نہ ملا تو کر لیا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ سٹیپس تو ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ ایک بالکل بے پردگی کے سب سے پردے کی طرف آ رہے ہیں, نو پرابلم, ہلکی ہلکی کوششیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ منزل نہیں ہو سکتی. ایمان والے کا دل کھل جاتا ہے, اس کو پھر اللہ کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنی نمازوں سے پہچانا جاتا ہے, اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے. اور ایک تو روایت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے جو مثال دی, یقیناً اس کو سن کے تو دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو جفتی کی تلاش میں, یعنی جفتی کہتا ہے بکرے کی تلاش میں, جو بکرے کی تلاش میں ایک ریوڑ سے دوسرے ریوڑ تک جاتی ہے, پھر ادھر سے ادھر جاتی ہے. یعنی بات تھوڑی سی ہلکے درجے کی ہے, لیکن جس طرح ایک بکری جفتی کے لیے بکرا ڈھونڈ رہی ہے اور اپنی خواہش اسے پورا کرنی چاہتی ہے, اس طرح منافق بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے پہلی جگہ جاتا ہے. فائدوں کا حریص ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک بات جو ہے وہ واقعی ہماری بیسیوں باتوں سے بھی بھاری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایک حدیث کو سن کے پڑھ کے انسان اپنے دل کو کھلا ہوا محسوس کرتا ہے. ابھی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافق کی مثال ایسی ہے جیسے دو ریوڑ کے درمیان کی بکری, کبھی تو وہ میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے, کبھی اس طرف. اس کے نزدیک ابھی طے نہیں ہوا کہ ان میں جائے یا ان کے پیچھے لگے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ مومن کافر اور منافق کی مثال ان تین شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے. تصور میں لائیں ذرا, تین لوگ ہیں, ایک مومن ہے, ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے. تین لوگ ہیں, ایک دریا پر گئے, ایک تو کنارے پر کھڑا رہ گیا, دوسرا پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا, تیسرا اتر چلا. مگر جب بیچو بیچ پہنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہلاک ہونے جا رہا ہے, ادھر واپس آ. ادھر والے نے آواز دی, جاؤ نجات کے ساتھ منزل مقصود پر, میری طرف پہنچ جاؤ, آدھا راستہ طے کر چکے ہو. اب یہ حیران ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, تو زبزب میں ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں. اتنے میں ایک زبردست موج آئی اور بہا کر لے گئی اور وہ غوطے کھا کھا کر مر گیا. بس پار جانے والا مسلمان ہے, یعنی جو کنارے سے فوراً گزر گیا دوسری طرف وہ مسلمان ہے, اور کنارے پہ کھڑا بلانے والا کافر ہے, اور موج میں ڈوب مرنے والا منافق ہے. اللہ اکبر. خود ہی ایسا انسان اپنے آپ کو رسک میں لیتا ہے. دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سب سے مشکل چیز لین چینج کرنا ہوتی ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہی اس وقت ہے موسٹلی. تو منافق رسک میں ہوتا ہے, کسی بھی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح ادی بن حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ منافقوں کو جنت کی تازگی دکھائی جائے گی, یعنی دور سے دکھائی جائے گی, پھر جب اس کے پاس آنا چاہیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں یہ نہ دکھائی جاتی اور جنت نہ دی جاتی تو اتنا غم نہ ہوتا جتنا ہمیں اب اس کو دیکھ کے اسے محروم رہنے کا. یہی کہا جائے گا کہ تم وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں میں نیک وضع قطع رکھتے تھے لیکن تنہائی میں شیطان جیسے برے کام کرتے تھے. یہ ہے یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, دکھاوا کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک, تو زبزب میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو پھر ان مسلمانوں کو آپ کیا کہیں گے جو نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ تو نماز پڑھ کے پھیکی نماز ہے نا, پھیکی چائے پینے والی بات ہے, لیکن جن کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں, جماعت کو تو آپ ایک طرف کر دیں, نماز ہے ہی نہیں, ان کو کیا کہیں گے. اور آپ دیکھیں ایک سے دوسری چیز ریلیٹڈ ہے, ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے نا, ایک طرف سے دوسری طرف, دوسری طرف سے اس طرف. اور نتیجہ کیا ہے؟ پہنچے کہیں بھی نہیں. وَمَنْ يُطْلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. آج کے دور میں تو ہر لوگ اس کی بھی فکر نہیں کرتے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نمازی نہیں, حالانکہ اس دور میں لوگ روایتوں میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز سے صرف منافق اور بیمار لوگ پیچھے رہتے تھے. یعنی جب کوئی جماعت سے نہ آتا, نماز میں شامل نہ ہوتا, تو لوگ سمجھتے کہ یا تو وہ بیمار ہے اور یا پھر وہ منافق ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے ایمان والو کافروں کو ولی نہ بناؤ, دلی دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. اگر تم ایسا کرو گے, اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم اپنے خلاف اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ نے تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی لگانے سے منع کیا, پھر اگر تم اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بھی یہی کام کرو گے تو گویا کہ تم خود کو سزا کا مستحق بنا رہے ہو. دیکھیں یہ حکم اتنا جامع ہے نا کہ اس کا تعلق افراد سے بھی ہے اور حکومتوں سے بھی ہے, اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. جس طرح ایک شخص کو کسی غیر مسلم یا منافق سے دوستی کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے, اسی طرح کسی کو حکومت کے لیول پہ بھی غیر مسلموں سے دوستی کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے. اور ایسے ہی لوگ پھر غدار بن کے امتوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتے ہیں. ولایت نہیں, ظاہری تعلقات ہو سکتے ہیں, سلام دعا ہو سکتی ہے, حال چال پوچھا جا سکتا ہے, مواسات کا تعلق ہو سکتا ہے, مدارت کا تعلق ہو سکتا ہے, لیکن ولایت کا تعلق نہیں ہو سکتا, دل کے گہرے جذبوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور پھر انجام بتا دیا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل, منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کس کا نچلا درجہ؟ پانی کا, گھاٹی کا نہیں, من النار, آگ کا. آپ کو پتا کہ آگ کا سب سے نیچے کا حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے نا, تنور ہو تو جتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں اتنی آگ زیادہ ہوتی ہے نا, اسی طرح جہنم کے سب سے گرم حصے میں ہوں گے. ایسے نہیں لگتا کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بڑے عذاب میں ہے, اس لیے کہ اس نے اپنا بن کے دھوکا دیا, اس نے اعتماد کو خراب کیا. جہنم کے سات درکے ہیں, کون سے؟ پہلے جہنم, پھر دوسرا ہے لذا, تیسرا ہے ختمہ, چوتھا ہے سعیر, پانچواں ہے سقر, سورہ مدثر میں یہ لفظ آتا ہے, چھٹا ہے جہیم گھورنے والی جہنم, اور ساتواں ہے حاویہ. بس حافیہ کو سمجھ لیں کیونکہ یہاں ہوں گے منافق. حاویہ کا لفظ جو ہے نا یہ ہوا سے, اور ہوا کہتے ہیں خواہش کو. منافق اصل میں خواہش پرست ہوتا ہے, خواہشوں کا پجاری. اس کے دین میں جہاں بھی نقص آتا ہے نا, اس میں سے عموماً جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کی نفس کی خواہش ہوتی ہے. آزما کے دیکھ لیجئے گا, جہاں ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال کرتے ہیں اس کے پیچھے خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چونکہ دنیا میں یہ خواہشوں میں انڈلج تھے, خواہشوں میں ڈوبے رہے, اب ان کو جہنم میں بھی کہاں بھیجو, فدر کے لسولی من النار. سفل سفلا نیچے کا ہوتا ہے, اور اسفل سب سے نیچے, یعنی سب سے جو نیچے بیسمنٹ میں اندھیری کال کوٹری ہے, اس کے اندر ان کافروں کو ڈال دو. اور ولن تجد الحم نصیرہ, اور آپ ان کے لیے کسی کو بھی کوئی مددگار نہیں پائیں گے. عموماً کوئی نیچے گر جاتا ہے نا تو دوسرے لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں, لیکن جب کوئی اتنی زیادہ گہرائی میں گر جائے کہ اٹھانے والے کو یہ ڈر ہو جائے کہ اب میں اس کو اٹھاتے اٹھاتے خود بھی گر جاؤں گا, تو لوگ کہتے ہیں پھر تم یہیں پڑے رہو, کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے ایک خاص حد تک اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی کنویں میں گر جائے ایک خاص حد تک اس کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن جب کوئی بہت نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو وہیں چھوڑا جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ پیچھے جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعۃ, لیکن منافق کو تو اللہ تعالیٰ کافر سے بھی نیچے پھینکیں گے. کیوں؟ کافر نے تو ایک انکار کیا نا, میں نہیں مانتا اس کو. کہ اس نے کہا میں آپ کے کام کا بندہ نہیں ہوں, میرے پہ کوئی امید نہ رکھنا. کیا آپ اس کو دوبارہ پوچھیں گے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا, یہ کیسے, وہ کیسے؟ بس ختم, کہ اس نے تو انکار کر دیا. اس کے اپوزٹ منافق اس امپلائی کی طرح ہے جو پوری امید دلاتا ہے کہ میں آپ کے کام کروں گا, میں آپ کا سنسیئر ہوں, میں پورے پیار اور خلوص اور محبت سے کام کروں گا, لیکن اس کے اپوزٹ جب عمل کا موقع آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اپنے کام سے پیچھے ہوتا ہے, اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھاتا, تو اس شخص پہ زیادہ غصہ آئے گا نا. منافق مسلمان بن کے پیچھے ہٹتا ہے, اس لیے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آئے گا کہ پیچھے ہو جاؤ, میں ان کو نبٹ لوں گا, کیونکہ دنیا میں اس کے عمل سب سے برے تھے, جہنم میں اس کا ٹھکانہ سب سے برا ہوگا, سب سے نیچے ہوگا. امام رازی ایک مفسر ہیں, اس آیت پہ لکھتے ہیں کہ منافقوں کو کیوں سب سے نیچے رکھا جائے گا. کہتے ہیں کہ اس سزا کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تو مسلمانوں کے رازوں کے رازوں کو پانے کے لیے, یعنی مسلمانوں کے راز ان تک پہنچ گئے. ایسے ہی ہے نا, دیکھیں جب کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اس کے سامنے اپنی ہر بات شیئر کریں گے نا, اور ساتھیوں کے اوپر شک کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. اب جس بندے کو اسلام کے راز مل گئے, کہتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن ہو گیا, پھر یہ خبریں انہوں نے کافروں کو پہنچانی شروع کی تو مسلمانوں کے لیے آزمائش دگنی ہو گئی. ان کی وجہ سے جنگ احد میں کافر تو پریشانی کا باعث تھے ہی, مگر عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوئی. یہ وجہ ہے اس کے در کے اسفل میں جانے کی, یہ امام رازی کی تفسیر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق پیٹھ میں چھرا کھوکتا ہے اسلام کی, یعنی منافق اسلام کی پیٹھ میں چھرا کھوکتا ہے, اور ایسے منافقوں کی باتوں سے جرت ملتی ہے تو یہود اور نصارہ بھی اسلام کے خلاف برے برے لفظ بولتے ہیں اور ایسے کمنٹس دیتے ہیں اور ایسی رائے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ جہنم میں پھینک دو. کتنی گہری ہے جہنم؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک زور کی آواز آئی, دھماکے کی آواز آئی. آپ نے ساتھیوں سے پوچھا تمہیں پتہ کس چیز کی آواز آئی ہے؟ اللہ کے نبی نہیں, اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. کہا کہ ایک بہت بڑا پتھر 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے نیچے ڈالا گیا تھا اور آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا. یعنی اس روایت کو آپ دوسرے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر منہ سے پھینکا جائے. عموماً دیکھیے کہ آپ بڑی سے بڑی بلڈنگ سے بھی کوئی پتھر پھینکے 2-3 منٹ کے اندر یا اس سے بھی کم میں زمین پہ آ جائے گا گریویٹی کی وجہ سے, لیکن جہنم اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک کوئی گرتا رہے تو اس کی سطح پہ نہیں پہنچے گا. آپ سوچئے پھر منافق کتنی گہری جہنم میں ہوں گے, اور اس کی گہرائی کو محسوس کرنا ہے تو ایک اور روایت اللہ کے نبی کی, آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا اور وہ ابو طالب ہوں گے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو طالب جہنم کے بالکل اوپر کے حصے میں ہوں گے, تو سوچئے پھر منافق کدھر ہوں گے. تنور کا تصور کریں, اوپر بھی گرم ہوگا لیکن جتنی گرمی نیچے ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ اکثر ذکر النار, کثرت سے ذکر کرو آگ کا, کیونکہ فین حرھا شدید, کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے اور اس کی گہرائی بہت دور ہے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے ہتھوڑے کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جائے اس کے بوجھ کی وجہ سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنمی کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ جو ہے وہ 70 سال کا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم جو ہے نا منافقوں کے لیے ایک آپریشن تھیٹر ہے. جو دنیا میں نفاق کا کیڑا نہیں نکلا تھا نا, اور جو روگ لے کے دنیا سے گئے تھے اور جو حرام کے پلے ہوئے گوشت کے ساتھ دنیا سے گئے تھے, وہ وہاں جہنم میں پاک کیا جائے گا. اگر عمل کا نفاق ہوگا نا تو پھر باہر نکل آئیں گے, لیکن اگر دل تک بیماری کا اثر پہنچ چکا تو ایسے اعتقادی منافقوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا. تو منافق کے جہنم میں جانے کے دو صورتیں عمل کا نفاق تھا تو سزاؤں سے بھگتنے کے بعد گندگی سے پاک ہونے کے بعد نکال لیے جائیں گے، اور دوسری صورت میں اگر دلی کھوٹا تھا جیسے عبداللہ بن ابی یا کوئی اور ایسے لوگ تو ان کو پھر وہیں رکھا جائے گا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے وہ سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر اس کے اندر 40 سال تک گرتا رہے گا پھر اس کی تہ میں پہنچے گا، یعنی 40 سال تک اس میں گرتا رہے گا۔ ہم عموماً کہتے ہیں جہنم اس روکے نو پرابلم، بہت سردی ہے، تھوڑا سا اگر سردی آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہوگا، لیکن اصل میں جہنم ہمارے اندازوں سے بھی بہت زیادہ شدید ہے۔ یہاں پہ نفاق کا تذکرہ پورا ہوا، کتنی آیتیں گزر گئیں اس پہ، ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جب بندہ واقعی اپنا جائزہ لینا چاہتا ہے تو پھر ایک دوسرا انسان جنم لیتا ہے، اور وہ کون؟ آیت 146 میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، کس چیز سے؟ نفاق سے توبہ کی۔ ابھی تک زندگی میں کہیں نہ کہیں نفاق کا رنگ دکھ رہا تھا، اب اس کو اتار کے پھینک دیا، صرف توبہ کر لی نہیں، وَاصْلَحُوا، اصلاح کی۔ کیا مطلب؟ کہ اب اپنے آپ کو بہتر کیا، اپنی نمازوں کو بہتر کیا، اپنے دل کو بہتر کیا، اپنی محفلوں کو بہتر کیا۔ دوسرا درجہ، پھر اس کے بعد رک گئے؟ نہیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، یہ تیسرا درجہ ہے، پھر اللہ کو محکم پکڑ لیا۔ منافق جو ہے نا، اس کے ہاتھ سے اللہ اور اس کا دین چھٹتا رہتا ہے، جیسے ہاتھ گرپ نہیں ہوتی نا، پکڑتے ہیں چھٹتی ہے رسی، پکڑتے ہیں چھٹتی ہے، منافق ایسے ہوتا ہے۔ لیکن مومن وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، دونوں ہاتھ، وہ نہیں چھوڑے گا اللہ کا راستہ، وہ کسی مجبوری میں گھر بھی گیا اس کا دل اٹکا رہے گا کہ میں نے اللہ کے راستے پہ پہنچنا ہے۔ ایسا دین پھر بندے کو جما دیتا ہے، یہاں بھی نہیں رکنا۔ اعتصام باللہ کا ایک آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا محالہ نتیجہ ہے کہ وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، پھر دین اللہ کے لیے خالص ہونے لگتا ہے۔ جو جمے رہتے ہیں نا، کتاب زد ڈال رہی ہے عملوں پہ، کتاب کو پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، سن رہے لیکن جمے رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اخلصوا دینہم، پھر دین خالص ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو یوں پاک کرنے لگتے ہیں کہ واقعی جب پورا قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بہت ساری گندگیوں سے پاک ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے کون لوگ ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ مومن ہے، یہ مال مومنین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے منافق کی بات آئی تھی کہ ان اللہ جامع المنافقین، پیچھے منافقوں کے کافروں کے ساتھ ملنے کی بات تھی نا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں توبہ کے بعد اپنی اصلاح، اور اصلاح کے بعد اب اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق، زندگی کو مزید اللہ کے راستے میں کھپانا لگانا اور دین کو خالص کرنا، اس کا انجام کیا ہے کہ پھر ان کو اللہ ایمان والوں میں ڈال دے گا۔ اگر جہنم میں ڈالا تھا تو وہاں سے نکال کے اب جنت میں ایمان والوں کے ساتھ داخل کر دے گا۔ اتنی پیاری چیز ہے توبہ۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے، کبھی کبھی اصلاح کرتے ہیں لیکن اعتصام باللہ کے درجے پہ نہیں پہنچتے، یعنی کبھی نیکی بہت کر لیتے ہیں، کبھی پھر گناہ پہ چل پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی اعتصام باللہ کر لیتے ہیں لیکن اخلصوا دینہم نہیں کر پاتے۔ یہاں دیکھیے کہ اخلصوا دینہم پہ تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے بندہ اپنے دین کو خالص کیسے کرے، اس کی مختلف صورتیں۔ پہلی بات کہ جس تذبذب کا شکار تھے اس سے نکل کر اب خالص اللہ کی طرف ہو گئے، فوکسڈ ہو گئے، ڈبل مائنڈیڈ تھے، اب ایک راستے پہ چل پڑے۔ دوسری بات، جو اطاعت اور فرما برداری کی اس میں مقصود اللہ کی رضا تھی، کسی پہ احسان نہیں، کسی کے اوپر کوئی روب نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کا خیال دل سے نکال دیا، یہ ہے اخلاص، یعنی دل کو ریاکاری سے خالص کر دیا، پاک کر دیا۔ ایسے لوگ جو ہیں پھر پہنچیں گے کہاں؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اچھا، ایمان والے کدھر ہوں گے؟ تو کہا وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ دے گا ایمان والوں کو اجر عظیم۔ کیونکہ دل میں آتا نا کہ اچھا یہ بتائیں کہ ایمان والے کہاں ہوں گے، کہا وہ بہت بڑے اجروں میں ہوں گے۔ کافروں اور منافقوں کا تو بتا دیا، وہ جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے، لیکن ایمان والوں کے لیے بس کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ نے ان کو اجر کیا دینا ہے، کہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جائے گا، بس ان کو کر دو کہ جہاں وہ ہے وہاں یہ ہوں گے۔ تو کبھی آپ نے کوئی ایسا فنکشن اٹینڈ کیا ہو یا جہاز میں بیٹھے ہوں جہاں دو کلاسز ہوں، ایک اکانومی ہوتی ہے اور ایک اسپیشل کلاس ہوتی ہے، ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے ہیں، آپ دیکھیے کہ جو عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بتایا جاتا ہے آپ کو آج مینیو میں یہ ملے گا یہ سیلڈ ہوگا دس اینڈ دیٹ ہوگا لیکن جو وی آئی پی لانچ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نہیں بتایا جاتا آپ کہیں گے ہم تو کبھی بیٹھے نہیں ہمیں کیا پتا بس ان کو ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ سل توتا مانگو دے جو مانگو گے دیا جائے گا جو تم چاہو گے ملے گا اور وہ کچھ بھی مانگ لے ان کے پاس کچھ نہ کچھ اس کا ارینج ضرور ہوتا ہے ایسے لگ رہے اس آیت کو پڑھ کے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں کھپا دی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس تم آؤ گے تو پتہ چلے گا کیا ملے گا ایک بیگ سرپرائز ہے پہلے نہیں بتانا پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ کشش کم ہو جاتی ہے اور آخری آیت تو بس دل کو پکڑنے والی آیت ہے پارے کی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی شرطیں ہیں دو ان شکر تم و آمن تم اگر تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ حق پہچان جاؤ اور یقین رکھ لو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا کیونکہ وکان اللہ شاکرن علیما اور اللہ تعالی قدردان اور علم والا ہے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا تم جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اللہ نے تمہیں پکڑنا نہیں تھا یہ تو تم خود بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جاتے ہو اللہ نے تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد پہلے جہنم نہیں دکھائی جنت دکھائی تھی نوٹ کیجئے گا یہ بات کہ پیدا کیا آدم کو سجدہ کروایا اور اس کے بعد کیا دکھایا جنت داخل ہو جاؤ اس جنت میں کھاؤ پیو کیوں کہ اللہ نے تو تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا تھا یہ تو تم بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جاتے ہو تم راہ راست چھوڑتے ہو تم گمراہیوں کی طرف جاتے ہو تم تو بار بار شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتے ہو خواہشوں کے آگے بکنے لگتے ہو تمہیں تو آرام کی زندگی اچھی لگتی ہے تمہیں تو پرسکون نیند اچھی لگتی ہے تم ذرا سی اللہ کی قدر دانی کر کے تو دیکھو تم شکر تو کرو اور شکر کہتے ہیں قدر دانی کو گریٹفل بن کے تو دیکھو اللہ کی طرف آ کے تو دیکھو پھر دیکھو وہ قدر کرے گا نہیں تو کہہ دینا وہ ایک بڑی پیاری نظم ہے اس کا بھی میرے ذہن میں تھوڑا سا خیال آ گیا اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ تم میری طرف چل کے تو دیکھ سنی بھی ہے کسی نے ایک پوری پوئم ہے کہ تم میری طرف آ کے تو دیکھ دنیا کو تیرے آگے جھکا دوں چلے یہ تو ایک پوئم ہے کئی لوگوں کے پاس اس کا ایک ہینڈ آؤٹ ہوتا ہے اگر کہیں دیکھی تو اس کو سنا دوں گی آپ کو وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے جس کے اوپر جس میں حدیث قدسی ہے وہ بھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعی قدر دانی کی حد کر دی کہ بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس ہاتھ اس کی طرف آتا ہے یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہ کا لفظ بولتے ہیں حاکم کا بولتے ہیں تو ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کو بھی شوق ہے روک ڈالنے کا ظلم کا اللہ کبھی کسی پہ غصہ نہیں اتارتا اللہ کبھی کسی کو نہ کردہ گناہ پہ نہیں پکڑتے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان خود بچنا چاہے نہ اللہ کو غصہ اتارنے کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی سے نفع کی امید ہے نہ کسی سے اللہ کو ڈر ہے جو بندہ پورے کا پورا معاملہ اللہ پہ ڈال دیتا ہے نا اللہ اس کو بچا لیتا ہے یہ جو بات ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم اس سے مراد کیا ہے کہ ان اللہ لا یعذب الشاکرا مومنا اس پوری آیت کا اگر کوڈ لکھ لینا تو یہی ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یعذب نہیں عذاب دیتا الشاکر شکر کرنے والے کو اور مومنا ایمان والے کو یہ اللہ ہمیں پوچھ نہیں رہا بلکہ بتا رہا ہے کیونکہ انداز ایسا اختیار کیا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے عذاب کا سبب کفر تھا جس کی وجہ سے اوپر عذاب کی بات سنائی اب چونکہ وہ عذر دور ہو گیا توبہ کے بعد اصلاح اور اصلاح کے بعد احتسام اور احتسام کے بعد اخلاص آ گیا تو اللہ نے اب خوشخبریاں سنا دی دیکھیے جو بندہ صحت مند ہوتا ہے کوئی اس کا آپریشن کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا جو بیمار ہوتا ہے اسی کا آپریشن ہوگا نا تو جو لوگ صحت مند ہوں گے اللہ ان کو آگ میں کیوں ڈالے گا اللہ تو لوگوں کو جنت دے گا شرط یہ کہ وہ شکر کریں اور ایمان لائیں اب یہاں ایک بڑا باریک سا نقطہ ایمان مفسرین نے دیا اور وہ کیا کہ یہاں شکر کا ذکر پہلے اور ایمان کا ذکر بعد میں آیا حالانکہ ہم یہ سنتے ہیں اور یہ بالکل درست بات بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال قبول ہوتے ہیں پہلے سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ جائے گا عام بات ہے, ہم پیچھے سے سنتے آئے کئی بار کہ ایمان والے کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں نا, کافر کی نہیں ہوتی. سورۃ کہف میں بھی آتا ہے کہ فلان نقیم الہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے ان کافروں کے لیے تو ہم اسکیل ہی نہیں رکھیں گے. ہاں, اب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ پھر اس کے بعد کیے ہوئے عمل قبول ہوں گے, لیکن یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ پہلے شکر کرو پھر ایمان لاؤ گے تو ہوگا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تو لگ رہا ہے کہ ایمان بعد میں شکر پہلے, تو ایمان سے پہلے والا پھر شکر قبول کیسے ہوگا؟ آپ جواب دیں. امام بہت ہی پیارے میں تفسیر قاسمی ہے, میری فیورٹ تفسیر عربی کی ہے, زاد المسیر میں بھی اور اس میں, تو وہ کہتے ہیں اس کی رائے میں, آپ تفسیروں کے نام چھوڑ دیں, بس ایک تفسیر کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہاں تقدیم اور تاخیر ہے, یعنی بظاہر لفظ شکر کا پہلے آ رہا ہے ایمان کا بعد میں, لیکن اصل میں ایمان پہلے تھا شکر بعد میں. اور یہ بہت جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لفظ آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن مفہوم دوسرا ہوتا ہے. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری اس کی رائے کیا ہے, تفسیر قاسمی میں یہ بات لکھی ہے کہ شکر وسیلہ ہے ایمان تک پہنچنے کا. دیکھنے والا پہلے نعمتوں کو دیکھتا ہے, اپنے نفس کی نعمتوں کو, پھر کائنات کی نعمتوں کو دیکھے گا, پھر آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھے گا. اس سے اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اور شکر کا یہ جذبہ ترقی کرتے کرتے اس کو منعم کی طرف لے جائے گا, نعمتیں دینے والے کی طرف, جیسے حضرت ابراہیم نے سورج چاند ستارے کو دیکھ کر رب کو پہچان لیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف شکر پہنچاتا ہے. جو کافر ہے نا اصل میں نہ شکرے ہیں. آپ کو پتا کہ کافرا کا معنی شکرا کے اپوزٹ آتا ہے. شکر ہے ظاہر کرنا, گائے کو دودھ تھوڑا دو چارہ زیادہ دے, یہ شکر ہے. کافر کون ہے؟ چھپانے والا. دنیا میں اللہ کی نعمتیں لے رہے, کھا رہے, پی رہے, اس کے باوجود بھی کہہ رہے نہیں 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 مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں نہیں. تو کافر اللہ کی نعمتوں کا نہ شکرا ہوتا ہے. جتنا بندہ اللہ کی نعمتوں کے احساس سے بھیگتا ہے اتنا دل میں ایمان آتا ہے. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ شاکر ہے اور جاننے والا ہے. بندے کے لیے بھی شاکر کا لفظ آتا ہے اور اللہ کے لیے بھی یہاں آ گیا, فرق کیا ہے؟ بندہ شاکر ہوگا تو نعمتوں کی قدر اپنے اعمال کے ذریعے سے کرے گا, اور اللہ کے لیے جب لفظ شاکر آتا ہے نا تو قدر دان ہے. کیسے؟ کہ وہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اتنی قدر کرے گا کہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دے گا. شاکر لقلیل من اعمالکم, تمہارے تھوڑے تھوڑے اعمال کی قدر کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو, چھوٹے سے صدقے کو اللہ اس طرح پالتا ہے کہ جیسے گھوڑے کے بچے کو تم پالتے ہو, کہ ایک درہم یا ایک دینار جو ہے وہ کل احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد سے کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر پھینک دیتا ہے, یعنی صفائی کی نیت سے اللہ کے گھر کی جگہ کو صاف کر دیتا ہے اللہ کی جگہ کو, تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. یہ ہے شاکر علیما, پتہ بھی لگ جاتا ہے اس کو, دوسروں کو نہیں پتہ چلتا ہم نے اکیلے میں صفائی کی تھی, اللہ کو پتہ چل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو کا ایک قطرہ جو نکلتا ہے اللہ کے خوف سے یا اللہ کے راستے میں, اللہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو, کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بڑی نیکیاں بنتی ہیں. اور اس پہ امام ابن قیم کے اتنے خوبصورت شعر ہیں, کہتے ہیں وہو الشکور فلن یدی سعیکم, وہ قدردان ہے, وہ کبھی بھی تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن بندے جو ہیں پھر بھی قدر نہیں کرتے. اللہ اکبر, اللہ کو کیا پڑی عذاب دینے کی. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک عورت کا بچہ اس کی گود سے نکل کر باہر چلا گیا, تو ماں دیوانوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. دیکھا تو باہر دھوپ میں بچہ کھڑا رو رہا ہے کیونکہ تلوے جلنے لگے. فوراً بھاگی ہوئی گئی, اس بچے کو اٹھایا تو اس کے منہ کو نہیں چوما, ہاتھوں کو نہیں چوما, اس کے قدموں کو چوما, تلووں پہ منہ گھونٹ رکھ دیے. رونے لگی کہ میرے بچے کے قدم جلے. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے, دلگیر ہوئے, رونے لگے. آپ نے کہا کہ ساتھیو تم نے ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت دیکھی؟ کہا جی اللہ کے نبی. کہا اگر تمہیں کوئی کہے کہ یہی ماں اپنے بچے کو آگ جلا کر اس میں پھینک دیں تو تم مانو گے؟ کہا اللہ کے نبی کبھی نہیں مانیں گے. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے تلووں کو جلتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی, تو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ پھر آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، پھر وہ اپنے بندے کو ہاتھ میں کیسے دلے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، شرط کیا ہے کہ ان شکرتم وآمنتم؟ جہاں ماؤں کی محبت سے آپ آگاہ ہیں، وہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بچے پھر ماں باپ کے آگے بدتمیزی کریں، گستاخی کریں، ماں باپ کی راتوں کی نیند برباد کریں، تو بچوں کو خود ہی ماں باپ پھر جیلوں میں چھوڑاتے ہیں اور پاگل خانوں میں چھوڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظلم سے بچائے، شکر کی توفیق دے، قدردانی کی توفیق دے، اور دل کی گہرائیوں سے اس بات پہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں 5 پارے پڑھنے والوں میں شامل کیا، اور اپنے ان ساتھیوں کو یاد کریں جو پہلے پارے پہ آپ کے ساتھ موجود تھے اور 5ویں سے پہلے کسی عذر نے، کسی تکلیف نے، کسی بات نے ان کو روک دیا۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی 6ٹے پارے پہ جوڑ دے۔ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں۔ جو قرآن کی قدر کرتے ہیں نا، اللہ اس کے لیے اور راستے کھول دیتا ہے، اور جو پیچھے ہٹ جاتا ہے اصل میں اس کی جگہ کسی دوسری چیز کو اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکریوں سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله ثم الحمد لله۔ آج ہم نے اپنا 5th پارا وتھ تفسیر بھی کمپلیٹ کر لیا۔ کل ہماری جوڑی تھوڑی سی رہ گئی تھی، اور کتنا خوبصورت اینڈ تھا اس پارے کا، سبحان اللہ، ویری ہارڈ ٹچنگ، ایسے ہی تھا نا، ایمان بوسٹنگ، سبحان اللہ، آئی اوپنر۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آئینہ، اور ڈر بھی لگ رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اپنے آپ کے منافی کو، اور یہ ہونا بھی چاہیے بندہ مومن کو، سبحان اللہ۔ ابھی تک ہم جب تک قرآن کو پڑھتے تھے، جب تک تفسیر نہیں پڑھی تھی، ہم یہ پڑھتے ہوئے ہم یہی سوچتے تھے سبحان اللہ کہ ہم وہ مدینہ کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، یا پھر کسی اپنے ارد گرد والے لوگوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ ماشاء اللہ میجورٹی، جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمارا مطلب یہ، ہم دوسروں کو منافق بہت، ہم اور کتنے آرام سے ہم منافق کہہ دیتے ہیں دوسروں کو، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں جھانکتے، اپنا نہیں دیکھتے۔ تو تجزیہ وہی ہوگا، تجزیہ تبھی ہوگا جب ہم، جیسے استاد نے کہا نا کہ منافق کی جگہ پہ اپنا نام لکھ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی ہم سانسیں لے رہے ہیں، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہے نا۔ اگر کوئی ہمارے اندر اس طرح کی بھی تھی بھی کوئی بات، تو ہم اس کو نکال دیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، خالص کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آگے راستہ بھی دکھا دیا، اس پہ جتنا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں آپ کو روک بھی رہی، انشاءاللہ بعد میں ہم آ کے ریکیپ کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ نماز ادا کریں، اور اپنی جہاں پہ نہیں ہے وضو کریں، فریش بریک کو اچھے سے ریل کریں، پھر ہم اس کے بعد ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك۔ الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي جدا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمستعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمستعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل
لك الملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم بیک الحمد للہ آپ لوگ اپنی بریک سے واپس آ گئے کافی لوگوں کی مجھے لبیک نظر آ رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نیکیوں کے کاموں میں ہمیشہ لبیک کہنے والا دوڑتے رہنے والا سابقون الاولون میں سے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم نیکیوں کے دوڑنے والے آمین اللہم آمین اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے ابھی سبحان اللہ اس پینڈیمک نے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے اس چیز کا احساس دلا دیا کہ صحت سب سے بڑی چیز ہے نا الحمدللہ کہ ہم اس کا ہی ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر سکتے کہ ہم صحت مند ہیں اس قابل ہے کہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں ہے نا ایسے ہی نا بیٹھ سکتے ہیں تو تبھی سیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ نماز پڑھ سکتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو پھر ان لمحوں کو ہم کیسے ہم گوا دیں اللہ اکبر ہمیں ویلیو کرنی ہے بالکل سانس چل رہی ہے ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے آمین اللہم آمین اور ان کی بیماریوں کو ان کے تزکیہ کا ذریعہ بنائے آمین تو چلیں آپ لوگ ریڈی ہیں اپنا ریکیپ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت بہت ہی ہمارا وہی بات کہ ایوری ڈے سبحان اللہ ہر آیا جو ہے ہمارا جو ہے نا ہمیں اور سوچنے کا اور طریقہ دیتی ہے ایسے ہی ہے نا ویری بیوٹیفل سبحان اللہ الحمد للہ ثم الحمد للہ چلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آج آیا نمبر 142 اچھا تو کیا ہم نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم سبحان اللہ اچھا آپ نے ایک چیز دیکھی کہ پچھلی بھی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقت کی بات تو چل رہی تھی ہے نا چل رہی تھی نا پاک شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مفسرین نے تو ایسے بھی اس کو کیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں منافقوں کو کہہ رہے آپ کو پتا تھا سعدی نے بھی یہ تفسیر بھی بتائی تھی لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا یا ایوہ الذین نافقوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہہ سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو منافق کہنے والے اپنے لیے ہے نا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو منافق کہنے والے سبحان اللہ کہیں بھی ہمیں قرآن میں اس طرح سے نہیں یا بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا سبحان اللہ کہیں بھی ان کو اس طرح سے نہیں اللہ سبحانہ وہاں پہ بھی پیار سے تو یہاں اس سے بھی اپنے لیے سبق لینے کا ہمارے لیے کہ ہم کسی کو نہیں اللہ جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا اپنے لیے یہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور پھر یہ بات سب ساری اس سے پہلے بھی کیا سے پہلے بھی کہ بس اپنا ان المنافقون نعوذ باللہ اگر میرے اندر منافقت ہے تو میں دھوکہ دے رہی ہوں ہے نا اپنا تزکیہ اپنا سیلف انالیسس یہ قرآن ہمیں تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر دیتے ہیں وہ خادعهم اور وہ دھوکا کس کو دے رہے اپنے آپ کو اللہ اکبر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے اللہ کو ہم کیسے دھوکا دے سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ سورت اس میں بھی پڑھی تھی نا سورت بقرہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے یہ چیز کہ سبحان اللہ منافق کیا کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ان کو شعور نہیں ہوتا دل کی بیماری ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو فساد کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مصلحون ہے نا ہم نے پڑھا تھا نا سارا سبحان اللہ اب یہاں اسی لسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں تین چیزیں وَإِذَا قَامُوا تین سے زیادہ ہی ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے اللہ اکبر کبیرہ اس میں وہ نہیں ہوتی جو ہے اللہ کی محبت نہیں نظر آتی مارے باندھے کھڑے ہوتے ہیں نا اور پھر آگے اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یراؤن اللہ لوگوں کو دکھاتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا لوگوں کو ریاکاری کرتے ہیں ہم اگر پوری ایک سورت آ جائے گی آگے نا فویل للمصلین ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ واؤ ہے ان پہ وائل ہے ان پہ جو نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک حدیث میں تو یہ بھی کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہم لوگوں کو بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کیا ہم پڑھیں گے آگے بھی جا کے, آخر میں صلاۃ للذکری, نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. لیکن سبحان اللہ ہم اپنے آپ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں, ہم نے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ چیک کرنا ہے کہ ہماری نماز میں کتنی اللہ کی یاد ہوتی ہے اور کتنی ہماری تو تھاٹس ٹریول کر رہی ہوتی ہے. ادھر ہم سلام اللہ اکبر کہتے ہیں, آور مائنڈ اسٹارٹ ٹریولنگ سمویئر ایلس, isn't it, کہ ہم کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر وہی طریقہ کہ نماز سے پہلے کھڑے ہوں, اس سے پہلے انتظار کریں, اچھے سے وضو کریں, اور پھر نماز کا مطلب پتا ہو, ہے نا, ہمیں پتا ہو. کوشش کے باوجود جو آتے ہیں وہ اس پہ, لیکن وہ اس کو کم کرنے کے طریقے ہیں نا ہمارے پاس, کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, چینج کر کے پڑھیں گے, نہیں کہ آؤٹ آف ریفلیکسز ہم پڑھتے جا رہے ہیں, ہے نا. تو سکون کے ساتھ خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کریں. تو یہ چیز اب ہم نے اپنی فکس کرنا ہے نا, کیونکہ ہم نے اپنی نمازوں کو منافقت والی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہمارے اسی لیے تو فائدہ ہے نا. اور پھر یہ کہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں سبحان اللہ, وہی کہ گزر جاتی, اتنا کئی دفعہ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کتنی رکعت پڑھ لی, اور جب ہمیں پتا ہوگا ہم کورتے بدل بدل کے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, تو ہم پھر اس کو اس میں ورائٹی ہوگی, اس کے اندر خشوع آئے گا, ہے نا. تو یہ ہم نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہتا ہے مذہب سبھی نہ بئی نہ ظالی, پھر یہ منافق اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ وہ سبحان اللہ تذبذب میں ہے, کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, مکھی کی طرح سے نا, آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے اچھا. سبحان اللہ, کفر اور ایمان کے درمیان ڈانور ڈول ہیں سبحان اللہ, کسی طرف بھی فوکس نہیں, کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بندہ مومن کیا ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے, یکسو ہوتا ہے. ہمیں حضرت ابراہیم کی یہ انشاءاللہ سے تو آپ پڑھتے جائیں گے, آپ کو جب خشوع کیسے آئے گا, بہت ساری ٹپس ہیں اس کے لیے سبحان اللہ, کہ پہلے نماز سے پہلے فارغ ہو کے بیٹھیں, کہ نماز کے انتظار میں بیٹھیں, اچھا وضو کریں, اچھی جگہ چوز کریں, اپنی طہارت کا اہتمام کریں, اچھے سے کپڑے اس طرح سے پہنے, ڈریس اپ ہوں, اور کوئی کونا ایسا جہاں پہ آپ کو تنہائی ہو, یہ نہیں کہ مڈل میں ٹی وی لان میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگ جائے, ہے نا. اور پھر جب ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, استاذہ جی نے بڑا اچھا ابھی استاذہ کا کی تھی نا وہ نماز کی سیریز, تو اس کو سنیں آپ انشاءاللہ جا کے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری سب کے نمازوں کو اپنی فکس کرنے کی توفیق دے. تو پھر ہم نے کیا پڑھا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دونوں درمیان کی کشتی میں ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہیں ہوتا سبحان اللہ, کفر اور ایمان کے بیچ میں اس کو وہ ڈگمگا رہا ہے, تو موقع پرست ہوتا ہے نا. ہم نے کیا دیکھا, اپنے لیے اپنے پریکٹیکل چیزیں دیکھیں سبحان اللہ. ہم نے پچھلی دیکھا تھا وہ پھر اس طرح کی مفاد پرستی کے نام, کیونکہ دیکھیں نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, جو جہاں پہ چوٹ آتی ہے نا ہمیں کہاں پہ پریکٹس, جہاں پہ چینج لانی پڑتی ہے, ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے, کوئی ہمیں اپنا فائدہ چھوڑنا پڑتا ہے, وہاں پہ پھر منافق کمپرومائز نہیں کرتا, ایسے ہی ہے نا. تو اس چیز کو ہم چینج لانی لوگوں کو مشکل لگتی ہے زندگی میں سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنی خوشیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یہ جیسے ابھی تو آیت میرے سامنے آ گئی, کل ہی میں نے کسی کی اس طرح کے, وہ کوئی بہت مجھے بہت عزیز بہت پیارا مجھے پیاری کے جو دین کے اوپر, لیکن اپنی شادی کے موقع پہ وہ فیل ہو گئے. اور میں تو یہی کہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے, ان کو معاف کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی, کہ جب میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ میرا دل دکھا, مجھے بولنے آئی واز اسپیچ لیس سبحان اللہ, کہ ہم ایک دن کی خاطر, ایک دن کی اس کی خاطر ہم اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں, کتنا بڑا اپنا پورا اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اور کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہمیں بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں میں اس نے کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے. پھر بندہ اپنا تجزیہ کرتا ہے, ایسے بڑے بڑے لوگ دین پڑھنے والے پڑھانے والے اس پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے, کیونکہ ہمیں لوگوں کو نو کہنی نہیں آتی ہے نا, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنے آرام سے نو کر دیتے ہیں اللہ کے حکموں کو اس دن, ایک دن کی خاطر, کسی ایک موقع کی خاطر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے, تو پھر وہ نہ ادھر کا رہتا ہے وہ نہ ادھر کا رہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ, اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اگر ہمیں ہدایت کے راستے پہ کھڑا کر دیا, اب ہمیں اس سے نہ ہٹانا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وارن کریں کہ ان کو ولایت کے درجے پہ ان کے ساتھ نہ کرو دوستیاں, کیونکہ وہ کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ. ابھی ہم ان کو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ولایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ فرینڈ شپ نہ ہو, بٹ وی آر فالوئنگ دیئر کلچر, وی آر فالوئنگ دیئر ویز آف لیونگ سبحان اللہ فرسٹ ٹچ, ہے نا. تو یہ بھی تو منافقت ہے نا, ہم کہیں یہ لیکن ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم ان کے طور طریقوں کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے ان کو ولایت کا درجہ دیا ہوا, ہم نے ان کو محبت کا درجہ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 144 میں, اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اللہ اکبر, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ سے ایک صحیح حجت دے دو؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کس کو ہم خود اپنے خلاف حجتیں دے رہے ہیں, یہ لکھی جا رہی ہیں ہماری, سبحان اللہ. اس طرح تم لوگ خود اپنے خلاف ایک حجت فراہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آخرت میں محاسبہ کرے گا تب تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری دوستیاں کیوں تھی کافروں کے ساتھ, کیوں تم ان کو فالو کرتے تھے, کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی تھی جب تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا, تمہارے پاس تمہارے نبی کا بہترین اسوہ تھا؟ تو یہ پھر تمہارا فیل جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف حجت بن جائے گا. مومنوں کو چھوڑ کے کیوں ان کو بناتے ہیں؟ وہی بات کے مفاد پرستی ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں کیا کہہ دیا, بہت ہی ڈرا دینے والی بات, 145, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللهم لا تجعلنا منهم, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں, اللہ اکبر. جہنم وہ, سبحان اللہ, ایک حدیث سے ہمیں جس سے ملتا ہے کہ 1000 سال تک اس کی آگ کو جلایا گیا کہ وہ ریڈ ہوگی. پہلے آپ جب لکڑی جلاتے ہیں دیکھتے ہیں نا, ریڈ ہوتی ہے, سبحان اللہ. پھر آپ جب اس کو جب کبھی باربیکیو کیا ہوگا تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا, اس کے بعد پھر وہ یلو ہو جاتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ 1000 سال اور جلایا تو وہ یلو ہوگی, اس کے بعد 1000 سال اور جلایا یلو اور وائٹ سٹ ہوتا ہے, پھر 1000 سال اور جلایا تو وہ کالی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ بلیک عدت للکافرین, اللہ تعالیٰ وہ تیار کی ہوئی ہے پہلے سے, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ اسی حدیث کے میں آتا ہے کہ اگر اس میں سے کسی کو نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے تو تم لوگ اس کو دیکھ نہ سکو, اس کی بدبو اور اس کی کراہت اور اس کا حال دیکھ کے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اجرنا من النار, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر وہی آپ نے دیکھا کہ 7 درجے, اور اس میں سب سے نچلا درجہ جو وہ کیا ہے, وہ حاویہ ہے. سب سے نچلا درجہ کیا تھا؟ حاویہ. اور حاویہ کس سے؟ ہوا سے, کہ جو اپنی خواہشوں کے سامنے, سبحان اللہ, جو ہار جاتے ہیں. آج اپنی خواہشوں کو نہیں کنٹرول کر, خواہش کو کہتے ہیں نا, ہوا کہتے ہیں خواہش کو, سبحان اللہ. تو منافق خواہش پرست ہوتا ہے, خواہش پرستی ہے جو اس کو لے کے جاتی ہے نا. ولن تجد لہم نصیرا, اور اس دن تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تجعلنا منہم, اللہ, لیکن دل ڈر گئے, بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جب ہم جہنم, کیونکہ ہم کیوں نہیں ڈرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا, ہے نا. کہ سبحان اللہ, آپ نے وہ بھی حدیث دیکھی کہ ایک پتھر وہ جو گرا, جو 70-80 سال تک گرتا رہا, تب وہ جا کر اس کی تہ میں پہنچا. اتنی گہرائی, اتنی وہ گرم, سبحان اللہ, 70 سال آپ سوچیں, اس نے ٹریول میں کیا جس نے. تو اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں ہمیں خوشخبری دے دی, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, لیکن جس نے توبہ کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم سچے دل سے یہی بیٹھے ہم توبہ کرتے ہیں, پچھلی ساری زندگی پہ اللہ توبہ کرتے تو ہمیں معاف کرتے. استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب الیہ, استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب الیہ. وَأَصْلَحُوا, صرف پھر توبہ نہیں کی, پھر اپنے آپ کو ریکٹیفائی بھی کر لیا. اور اس سے وَأَتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کی رسی کو, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا, جس سے ہم نے پہلے پڑھا, وَمَنْ يَتَصَمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ, جس نے اللہ کو پکڑ لیا وہ بس پھر ہدایت یافتہ ہو گیا. اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیا, اللہ کے احکام کو پکڑ لیا, سبمٹ کر دیا, سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے, ہے نا. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, ہم نے کہ کونوا ربانیین, اللہ والے, سبحان اللہ, اخلصوا, اسے اخلصوا دینا, اس سے بھی اوپر کر, دین کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص, اللہ کے لیے خالص کر لے, خالص کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر اس پہ انفرادی سطح پہ سبحان اللہ اللہ اپنے آپ کو خالص کر لے صرف اور صرف اللہ کی خاطر. ہوتا یہ کہ ہم نیک منافقین بھی نیکیاں کرتے ہیں نا, وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہے, ہے نا. لیکن ہم نے اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا سبحان اللہ, کہ جو اطاعت اور فرما برداری اور اس کا مقصد سبحان اللہ صرف اور صرف کیا ہو, اللہ کی رضا. اللہ کی رضا یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے پاس یہ ڈگری میرے پاس وہ ڈگری. ہر کام میں اس کا پھر صدقہ دیتا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, وہ خیرات کرتا ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے, وہ نوکری کرتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا, اللہ راضی ہو جائے. وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, فوکس ہوتا ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو فاولائک المؤمنین کہ یہ ہوں گے سبحان اللہ, ہم کہتے ہیں نا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم, ہے نا. پہلے یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی مومنین کی, کہ پہلے اللہ نے کیا کہا تھا کہ منافقین اور جو کافرین کو اللہ اکٹھا کر دے گا, لیکن جس نے توبہ کر لی خالص کر لیا پھر اللہ اس کو مومنوں کا ساتھ دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اجرن عظیما, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان قریب جو ہے وہ اجر دینے والا ہے مومنوں کو. اللہ اکبر, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. پھر آخری آیت تو سبحان اللہ اتنا پیار بھی آتا ہے, اتنا رونا بھی آتا ہے اس کو پڑھ کے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا, سبحان اللہ. ایک ماں کبھی سوچ سکتی ہے کہ اپنے بچوں کو عذاب دے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اللہ کیسے کیوں عذاب دے گا نا, جس نے بنایا سبحان اللہ, جس نے اس کو بنایا. جیسے آپ نے اس میں پڑھ لیا کہ اللہ کس پوری آیت کا استاذہ نے خلاصہ کر دیا, ان اللہ لا یعذب الشاکر والمؤمن, اللہ شاکر کو اللہ نے بتا دیا اگر دو چیزیں تمہارے اندر ہوں گی, شکر کرنے والے ہو گے, ایمان لانے والے ہو گے, تو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ ہمیں اللہم اجعلنا من الشاکرین, اللہم اجعلنا من الشاکرین, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو شکر کرنے والے. سبحان اللہ, ہم نے دیکھے شکر کا اپوزٹ کیا تھے, کفر, ہے نا. شکر کا اپوزٹ کفر. اور پھر آپ نے دیکھے اس کی کتنی خوبصورت ہے کہ مفسرین نے کیا کہا کہ یہاں تقدیم اور تاخیر ہے, پہلے ایمان آنا چاہیے اور پھر شکر. لیکن سبحان اللہ ایک اور تفسیر نے کہ شکر جو ہے وہ وسیلہ, شکر آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا. شکر پھر منعم کی طرف لے کے جاتا ہے, شکر وسیلہ بنتا ہے ہمارے ایمان کا, کہ جب کسی کی ہم کسی کو کرتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں تو سبحان اللہ پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. جب ہم شکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں پہ سبحان اللہ, ایک ایک نعمت پہ اللہ کی شکر کریں, ہم شکر جتنا کریں وہ کم ہے, ہم اللہ کی نعمتوں کو تو کر ہی نہیں سکتے نا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو سازہ دی نے کتنی خوبصورت آپ کو بتائی تھی, اس کا ریفرنس بھی آپ لوگ سننا چاہیں گے, وہ جو چھوٹی سی پوم ہے کہ سبحان اللہ, میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہوں تو کہنا, میری راہ پہ چل کر تو دیکھ راہیں نہ کھول دوں تو کہنا, اللہ اکبر. میرے لیے بے قرار ہو کر تو دیکھ قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ انمول نہ کر دوں تو کہنا, مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا, میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا, وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ تکریم کی حد نہ کر دوں تو کہنا, مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ ابدی حیات کا امین نہ کر دوں تو کہنا, اپنی فنا اپنی ہستی فنا کر کے تو دیکھ جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا, بلا آخر میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا, اللہ اکبر کبیرہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں اللہ کی قدر کرنے والا بنا دے, اللہ کا شکر کرنے والا بنا دے, اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا. آج اللہ سبحانہ تعالی ہماری جو آج کی اس کلاس کو ہمارے لیے حجت بنا دے, جو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے کہیں کوئی ریاکاری تھی کہیں کچھ تھا اللہ سبحانہ تعالی تو اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے ہمیں. اللہ سبحانہ تعالی آپ کے وقت میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے, بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہ جس طرح آج ہم نے اپنے پانچ پارے کمپلیٹ کیے اسی طرح ہم ایک دن اپنے 30 پارے کمپلیٹ کر رہی ہوں, لیکن وہ ہمارا کمپلیشن ہوگی, ہمارا اینڈ آف جرنی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جرنی تو ہم سبیل الجنہ پہ ہمیں چلائے رکھنا, ہمیں جنت میں, بس جب ہم جنت میں پہنچے ہم سب وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور خوش ہوں کہ ہم اس راستے سے سلامتی سے واپس آ گئے. آمین, اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں؟ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے کون سا آپ کا سیشن؟ کتاب الطہارہ. الحمدللہ ایک کے بعد آپ کو ایک نعمت ملتی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی, آج کل ہم نے کہاں تک کر لیے تھے؟ رفع حاجت کے مسائل تک. آج دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رفع حاجت کے مسائل اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر 30 ہے, مسئلہ نمبر 18 کو ہی دوبارہ دہرا لیتے ہیں. راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا, لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس حدیث سے اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. اور ایک اور حدیث جس کا خلاصہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, نہ تم کسی کو تکلیف دو اور نہ کوئی تم کو تکلیف دے, یہ اصول بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اور اسلام کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب نہ بنے. تو لہٰذا خود کوئی ایسا کام کرنا, یا اپنے جانوروں کو جو پیٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے کروانا, بچوں کو راستوں میں فارغ کروا دینا. اب راستے سے مراد صرف باہر سڑک کا راستہ نہیں ہے, بعض دفعہ کچھ ایسے کمیونٹیز ہالز ہو سکتے ہیں, پبلک پلیسز ہیں, کسی شاپنگ مال میں گئے. اور اب یہاں تو ہم کر نہیں سکتے نا, لیکن عموماً جہاں موقع مل جائے تو باہر دیوار کے ساتھ یا کسی پارکنگ لاٹ میں کسی ایسی جگہ پہ کوئی بھی گندگی پھیلانا, حتیٰ کہ انسان اپنی کو بچی کھچی چیزیں پھینک دے, کوڑا پھینکنا, یہ ساری چیزیں کم از کم ایک مسلمان کا مزاج تو نہیں ہوتی. اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ یہ کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹا سا بیگ رکھا کریں. میں جب بھی کبھی ٹریول کرتی ہوں بائی روڈ, تو میں نے گاڑی میں بھی ایک چھوٹی سی ڈسٹ بن بنائی ہوتی ہے, یعنی ایک چھوٹا سا لفافہ, اس کو کوئی ایک مناسب جگہ ہینڈل ہے یا اس کے ساتھ لٹکا دیں. کوئی بھی چیز راستے میں, اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں, پیپرز آپ کے ایکسٹرا ہیں, وہ کچھ کھا رہے ہیں, کوئی چیز ہے, جو بچے وہ اس میں ڈال دیں. پھر جہاں کہیں ٹاپ اپ لیتے ہیں تو وہاں اس کو پکڑ کے ٹریش بن میں پھینک دیں. ہمارے یہاں ایک مزاج ہے, شیشہ کھولا باہر پھینک دو, پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا انسان کی اپنی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے. بس اس جملے کو سوچیں گے نا, تو پھر آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ اپنی نظروں میں ان شاء اللہ تعالیٰ بلند ہوں گے. اگلا مسئلہ ہے, دیکھتے ہیں, استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے. گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے. استنجا کہتے ہیں ریسٹ روم یوز کرنے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا یا صاف کرنا, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی لفظ دیکھیں تو استنجا میں نون جیم واو ہے, نجات پانا, جیسے نجات کا لفظ ہے نا, یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا یا اس چیز سے فراغت حاصل کرنا جو انسان کو ضرر دے رہی تھی. تو 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا, اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس حدیث سے 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں اس طرح کی سہولت نہیں تھی کہ لوگ گھروں میں ہی ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ ایک لائف سٹائل بھی سمجھ میں آتا ہے. بن فرض آپ ذرا ایک لمحے کے تصور کیجئے, آج کے دور میں بھی گھروں میں ریسٹ روم نہ ہوتے اور آپ کو کہیں باہر جانا ہو, تو کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ جتنی دفعہ اب ہم ریسٹ روم میں جاتے ہیں اتنی دفعہ جائیں؟ آپ سوچیں, ایک ایسے اوسط درجے پہ میں ایک دن میں کتنی دفعہ ریسٹ روم یوز کرتی ہوں, یعنی آف کورس وضو یا دوسرے کام الگ ہیں, صرف اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے. اب ایک بندہ جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے ہر بار گھر سے باہر جانا ہوگا اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کا عمل کیا ہوتا تھا کہ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا بالکل شام کا ملگجا یا بالکل صبح کا اس وقت جاتی تھی پردے کے خیال سے اور کچھ قسم کی بانٹ تھی مرد اس وقت جائیں تو عورتیں اس وقت جائیں اور عموماً پھر عورتیں اکیلی نہیں جاتی تھی ایک دو خواتین مل کے جاتی تھی تو آپ دیکھیے کہ اس سے خود بخود پھر کھانے پینے پہ قابو آ جائے گا نا ہمارے پاس چونکہ کھانا بے حساب ہوتا ہے تو ہم اس کو کھاتے رہتے ہیں پھر اس کے ساتھ دوسرا بھی استعمال ہوتا ہے تو ایک چیز دوسری چیز کا راستہ کھولتی ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کے کچھ ایسے ملک ہیں مجھے کسی نے بتایا اور میں نے ایک جگہ خود بھی جا کے دیکھا کہ وہ گھروں کے اندر کمروں کے ساتھ ریسٹ روم یا ٹوائلٹ بنانا اس کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو تصور وہی بات کہ یہ گندگی کا ہے حالانکہ آج کل صاف بھی ہوتے ہیں لیکن ایک طہارت کا ایک ذہن جب ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے کہ ریسٹ روم کے بالکل اندر یہ ہوگی چیز پھر گھر کے بالکل باہر بناتے ہیں ایک جگہ میں گئی تو وہاں گھر ہی دو دو تین تین سو سال پرانے ہیں ایون بعض بلڈنگز کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ کہ اس وقت وہ اتنے رینوویٹڈ ہیں کہ بالکل اچھی خوبصورت بلڈنگز ہیں لیکن ان کے اندر کا سیٹ اپ مجھے بہت اس میں دو تین چیزیں اپیل کی ایک تو یہ تھا کہ ریسٹ روم بالکل گھر کے پیچھے یعنی جیسے پورے کمرے یہاں یہاں نا تو بیچ میں آپ سمجھے بیک یارڈ ہے یہ الگ بات ہے اب اس کو انہوں نے کور کر کے تو ایک ہال ٹائپ کر لیا لیکن بالکل پیچھے اور بعض انہوں نے مجھے بتایا جو میری ہوسٹ تھی کہ ایسے بھی گھر ہے یہاں کہ گھر کے اندر سے ریسٹ روم میں جانے کا کوئی تصور نہیں ہے باہر سے الگ جانا پڑتا ہے گھر کا حصہ لیکن باہر سے دور جانا پڑتا ہے ملانا پسند نہیں کرتے پھر دوسری چیز اس میں مجھے انہوں نے بتائی کہ پورے گھر میں صرف ایک ٹیلی فون کی لائن ہے سوئچ ہے اور موسٹلی وہ کچن کے ساتھ ہے پھر الیکٹرک کا جو مین جیسے جہاں ہم اپنی یہ لگاتے ہیں الیکٹرک کا پلگ وہ بھی سم آف پلیسز سے بس ایک ہے حالانکہ بہت اس وقت بھی ترقی یافتہ ملک ہے تو وہ کیوں ایسا ہے کیونکہ گھر اتنے پرانے ہیں اب انہوں نے اس سے کوششیں کر کر کے اس کے رینوویشن کی اس وقت بھی وہاں جا کے جب میں نے انٹرنیٹ یوز کرنا چاہا تو بہت مجھے پرابلم ہوئی کیوں کہ اس کی جو بلڈنگ اور دیواریں ہیں وہ کانکریٹ کے اور بہت ہیوی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے یہ تو ایک سہولت ہے اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا پھر اٹیچ بات نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ایک گھر میں چند مختلف لوگ ہیں فیملیز ہیں تو پرائیویسی کا معاملہ ہے شرط یہ کہ آپ اس کو صاف رکھیں فرسٹ تھنگ سب سے پہلی دوسری بات اس کا ڈور لاک کریں بند رکھا کریں بعض لوگ نہ سمجھے کہ ڈور کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ کبھی بھی نہ کریں ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز میں جو میں نے دیکھی اور مجھے کسی نے ای میل بھیجی کہ یہ ایک سوچ کے ایک تصور گندا آتا ہے نا لیکن ایک ایسا ریسٹورینٹ بنا ہے دنیا کے بہت زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولر کنٹری میں کہ پورا جب آپ ریسٹورینٹ میں انٹر ہوتے ہیں نا اس کی ڈیزائننگ ٹوائلٹ کی ہے نہیں ٹوائلٹ وہ آف کورس لیکن جن کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں لوگ کھانا کھانے کے لیے وہ بالکل ٹوائلٹ کی سیٹس ہیں اور جو پانی ڈالنے کی چیزیں ہیں لوٹے یعنی بالکل آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑے ٹوائلٹ میں جہاں سب لوگ اور ریئلی اتنا بیڈ فیلنگ آئی جب میں دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرسٹ ٹائم میں تو یہی لگتا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں یہ گندے مزاج کی علامت ہوتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ایسی چیزوں کو انسان اپنانے لگے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری چیز اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے کہ ایک بزرگ یا کوئی مرتبے میں بڑا شخص ہے کوئی بھی تو وہ اپنی خدمت کے لیے ساتھ دوسرے کو رکھ سکتا ہے اب اس حدیث سے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ یہ کرو لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اچھی شان دی یا خوش قسمتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزارتے ہیں یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے ذاتی کاموں کے لیے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ہر ایک نے اپنا دامن کھول دیا کسی نے کسی بھی طرح سے جو بھی بھائی چارہ ہوا لیکن ام سلیم نام کی ایک عورت تھی تو وہ اپنے اس بیٹے کو لے کے آئی دس سال کے تھے اس عمر میں تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی صحبت میں رہے آپ اس کو اپنا خادم خاص بنائیں ان کا لقب ہے خادم خاص تو یہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں دی تھی کہ یہ سب سے بعد میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں جب فوت ہوئے تو 90 پلس ان کی ایج تھی اور ان کی نسل میں تقریباً 100 یا 90 کے بٹوین حافظ قرآن تھے تو جو بندہ ساتھ رہتا ہے نا وہ دعائیں لیتا ہے ایک بات ہے پھر دوسری بات ہے کہ اس سے عزت کی بات بھی ہے پانی لے کے گئے استعمال کے لیے مچھی کیوں لے کے گئے سوال پیدا ہوتا ہے اس کے دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی چیز ہے کہ زمین کو تھوڑا سا اس وقت میں لوگ نرم کر لیتے تھے چھیٹوں سے بچنے کے لیے تھوڑی سی گھڑا سا کھود لیا تاکہ جب کوئی انسان فارغ ہو تو اس کے چھیٹے اس کے اپنے کپڑوں پہ نہ پڑے پھر دوسری وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ مچھی سے پھر ارد گرد کی مٹی سے اس جگہ کو کور کر دیتے تھے اور تیسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور جنگل تھا یا کھلی جگہ تھی تو کوئی جانور اگر وہاں ہو تو نقصان نہ دے تو اس سے بہرحال یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لیکن آف کورس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں پردہ ہوتا تھا. ایک چوتھا بھی مقصد برچی کا ہوتا تھا اور وہ کیا تھا کہ بعض دفعہ چادریں ساتھ لے جاتے تھے تو وقتی طور پہ جیسے پردہ لگانے کے لیے وہ سوچیں کہ برچی کی جو نوک ہے اس کے اندر کپڑے کو اٹکا کے زمین میں ڈال دیتے تھے. تو گویا کہ پرپس کے لیے تھا اور اسے کئی قسم کے فوائد لیے جاتے تھے. اگلی حدیث سے کچھ اور بات بھی کی سمجھ آئے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اجراح تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہوئے فن بناتے ہوئے ان کا کہا گیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے حتیٰ کے پیشاب اور پاخانہ کی بھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے, استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے, تین پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے, نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے بھی بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی. پہلی بات ہے کہ انسان کو اوفینسو ہونے کی بجائے ڈیفینسو ہونا چاہیے. اب اردو میں بولتی ہوں, یعنی انسان کو دفاعی انداز اختیار کرنے کی بجائے اقدامی انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی مشکل ہے کیونکہ نہ ہمیں انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے اسلام کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے اور ہم دفاعی انداز اختیار کر لیتے ہیں, نہیں 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 ایکچولی دس نو 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 از ناٹ دا میٹر. یہ ہوتا ہے دفاع کر رہے ہیں, نہیں نہیں ایسا نہیں کرو. اور دوسرا ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں, جو بات اس نے کیا اسی کو دے, ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اب دیکھیں اگلا بندہ ڈھیلا ہوگا. جہاں زندگی کے کسی معاملے میں بھی صرف اسلام کی بنیاد نہیں اور بہت سارے بھی میٹرز ہوتے ہیں, جہاں آپ دفاع پہ آ جائیں گے نا تو اگلا آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا, اور جہاں آپ سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے نا کیا کہا تو اگلا بندہ بالکل ٹھیک ہو کے کھڑا دے گا. کوئی بھی آپ پہ زیادتی نہیں کرے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کو زیادتی کا موقع بھی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا قائد رہنما نبی اور استاد دیا کہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا, یہ ایک بے ادبی کی بات تھی, اس لیے قبلے کی طرف منہ کر کے جان کے فارغ ہونا یہ ایک درست بات نہیں تھی, کیونکہ قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے شاعر جو ہیں ان کی تم تعظیم کرو. پھر اگلی بات اس سے پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو ہاتھ دیے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ہمارا ایک ہی ہاتھ ہوتا, لیکن دو ہیں تو پھر دائیں اور بایاں دونوں کو فرق کام دیے, جیسے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر حاکم بنایا. تو دایاں ہاتھ کھانے کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ گندگی کے لیے. جو لوگ دونوں کام ایک ہی ہاتھ سے کر لیں تو آپ سوچیے کہ کہیں اگر خدا نخواستہ گندگی کا کوئی اثر ناخن میں پھنس گیا. جو لوگ سیدھے ہاتھ سے فارغ ہو یا اپنے آپ کو صاف کرے تو اس کے بعد کوئی ذرہ ناخن میں چلا گیا اور آپ اسی ہاتھ سے کچھ کھانے لگ گئے تو سوچی ایک بہت ہی غیر مہذب سا طریقہ لگتا ہے. پھر تین پتھروں سے کم پہ کیوں, اس لیے کہ تین سے کم سے طہارت ہونی ممکن نہیں ہوتی, یا کبھی کبھی انسان کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا. پھر مٹی کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ مٹی کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے, کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم سے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کل کرنے کا جو مادہ ہے نا وہ مٹی میں رکھا ہوا ہے. یہ ایک فطری نظام تھا, صابن تو آج آئے ہینڈ سوپ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن مٹی میں قدرتی طور پہ جراثیم کو ختم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ مٹی ایبزاربنگ ہوتی ہے, جذب کرتی ہے. جسم سے کوئی بھی رطوبت یا گندگی نکلتی ہے تو جب مٹی سے اس کو ہم صاف کرتے ہیں تو وہ اس کو جذب کر لیتی ہے. اگلی بات کیا ہے کہ گوبر اور ہڈی سے کیوں نہ کیا جائے. پہلی بات ہے کہ گوبر جو ہے سخت ہوتا ہے, اس کے اندر جذب کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ تو ایسی جیسے کوئی ایک ٹھیکری آپ اٹھا کے اسے صاف کریں کچی مٹی کی جگہ. پھر دوسری بات یہ کہ گوبر بھی جانوروں کا ویسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ جرمز ہوں گے جو ہمارے جسم سے ٹچ کریں گے تو تکلیف ہوگی, اور آف کورس اس میں بدبو بھی ہوتی ہے. اور ہڈی جو ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا جانور ہی اس ہڈی کو کھانا چاہے اور ہماری گندگی کی وجہ سے وہ دور ہو, تو اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا. اب اس سے دلیل لے کر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا تو بجائے اس کے الگ الگ اینڈ پہ سوال کریں, ہم ساتھ ہی دیکھ لیں کہ کیا پھر ضرورت کے وقت میں ٹوائلٹ پیپر یوز کیا جا سکتا ہے. کبھی بھی آپ پبلک پلیسز پہ ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، جہازوں میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں؟ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم اپنے ساتھ ہر وقت مٹی رکھیں، یا اپنے پاس پانی رکھیں، یا پھر وہاں کچھ کریں؟ تو پہلی بات ہے کہ مسلمان ہمیشہ جو اس طرح کا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے پہلے تیاری کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹریول کرنے لگے ہیں اور ٹوائلٹس میں پانی نہیں ہوگا، پانی تو ہوتا ہے بیسیکلی فلش میں، لیکن اوپن واٹر نہیں ہوتا. اس کا سمپل جو ایزیسٹ طریقہ ہے وہ تو کہ بعض لوگ کپ رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی ایسی برتن ساتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ ممکن نہیں ہوتا. بعض کے نیچے ہم تو لوٹا ہی ساتھ رکھیں گے، اب وہ کتنی جگہ وہ جائے گا اور کتنی جگہ کھلے گا، کتنے سکینرز میں سے گزرے گا، اور آپ اس کو ہاتھ میں رکھیں گے نا، بند تو نہیں کریں گے. تو وہ بھی ایک اسلام کا ایک بیڈ امیج ہوگا. کوئی صرف اس کو دیکھ کے ہنسی پڑا تو سمجھے کہ اس کے دل میں اسلام کے لیے گرا لگ گئی. میں اس کے لیے ایک بہت سمپل چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ بھی رہتی ہے اور اسے کام بھی چلتا ہے، زپر بیگس ہوتے ہیں آپ کے پاس گھروں میں، جیسے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے لفافے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنا ایکسٹرا کھانا سیو کرتے ہیں، سینڈوچ بیگ جس کو بولتے ہیں. آپ 5-6-7 بھی اپنے پرس میں اس کو رکھ لیں ریپ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پرس میں تھا، جو ہی آپ گئے باہر سنک سے آپ اس ایک بیگ کو بھر لیں، پوری زپ بند کر لیں. زپ سے میرا یہ نہیں کپڑے والی زپ، وہ جو یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہے، پورا اس کا بند کریں، آخری کونا ہلکا سا کھلا ہوگا، جب آپ یوز کریں گے بالکل لوٹے کی طرح استعمال ہوگا، وہاں استعمال کریں، پھینک کے باہر آ جائیں. بس اتنی سی بات ہے، باقی پھر اس کے علاوہ جیسی بھی ضرورت ہو. ہاں اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، بالفرض یہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلی بات ہے کہ بوقت ضرورت یعنی آپ اگر پوری طہارت کر لیتے ہیں نیپکن سے بھی تو ہو جاتی ہے، آپ اپنی نماز نہ چھوڑیں اس کی وجہ سے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ چیز ہو سکتی ہے جو سننے میں تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہے، لیکن اگر آپ عقل سے سوچیں تو وہ صحیح ہے. وہ کہہ کہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو موسٹلی آپ دیکھیے کہ ٹوائلٹ بہت کلین ہوتے ہیں یہاں، بلکہ بعض ایسے ہیں کہ جو ہی کوئی یوز کر کے اٹھتا ہے تو ایک دم فلش ہوتا ہے، وہ بلو سا پانی نکل کے سب جرمس نکلتے ہیں. آپ کچھ بھی نہ ان میں سے کر سکیں، ٹوائلٹ پیپر کچھ تھوڑے سے لیں، آپ بیٹھنے سے پہلے ایک دفعہ فلش کریں، اور فلش کے ساتھ وہ نیپکن گیلے کر لیں اندر سے، بالکل صاف پانی ہوتا ہے. یہی عمل آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں سنک سے، اور اس گیلے نیپکن کو رکھ لیں، تھوڑا سا خشک یوز کریں، پھر اینڈ پہ گیلے کے ساتھ کر کے تو اپنی تسلی کر لیں. لیکن ان باتوں کی بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ میں اب نماز نہیں پڑھوں گی کیونکہ میں نے باہر ٹوائلٹ یوز کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس کی اجازت نہیں ہے. نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے. رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز میں توجہ اس طرف ہوگی کہ جسم میں کچھ بوجھ ہے یا اسے انسان کی توجہ بڑھتی ہے تو نماز صحیح طرح ادا نہیں کر سکے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں وضو کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو بعد میں اس طرح کی حالت ہو تو بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے فارغ کرے. اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا اسکول بھی سکھا رہے ہیں کہ جہاں انسان کو جانا چاہیے وہیں جانا چاہیے. رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو. اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا. دوسری روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہ بھی ایک انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے کہ کوئی انسان اس کو اس حالت میں نہ دیکھے، کیونکہ یہ انسان کی عزت کے خلاف ہوتی ہے، اور جس انسان کے لیے دل میں عزت ہوتی ہے وہ اس کو ایسی کسی حالت میں دیکھتا ہے تو برا محسوس ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ ترقی کا شور بھی ہو اور لوگ اپنے آپ کو بہت ماڈرنائز بھی کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہاں کا استعمال نہیں ہوتا. میں نے اس چیز کو اس لیے کہا کہ مجھے جو بات پتہ چلی کسی بھی ملک کے بارے میں کہ وہاں کے جو ایون ہائی فولس بھی ہوتے ہیں کہ ریسٹ روم کے اندر 5-6 ٹوائلٹ لگے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے سامنے فارغ ہوتے ہیں. یہ اسکولوں کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، پھر اسی طرح جیل کے بارے میں کسی نے بتایا کہ جب لوگ کسی وجہ سے قید کیے جاتے ہیں تو وہاں ایون جو شاور لینے کی جگہ اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر کسی کو اپنی عزت بچانی ہے تو پھر وہ کپڑے پہن کے شاور لیتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی حیا کے خلاف ہے. اسلام انسان کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے, تو لہٰذا بلا وجہ کسی کے سامنے اپنی کوئی ایسی چیز نہیں کھولنی چاہیے کہ جس سے انسان کی پھر بے عزتی بھی ہو. مٹی کے تین ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں حاجت کیے جاؤ مٹی کے تین ڈھیلے ساتھ لے جاؤ, پانی کی چائے یہی کافی ہے, یعنی ان ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی جس کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے. اسے احمد ابو داؤد نسائی اور دارمی نے روایت کیا. تو یہ بات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے. اثر وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے. استنجا کرنے کے بعد پاک کرنے کے کلمہ شہادت پڑھنا سنت ثابت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے, پھر آپ کو دوسرے برتن میں پانی نہ تو آپ وضو فرماتے. سے وہ دعوت کیا. یہاں آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ابو رضی اللہ عنہ کی خدمت کریں, دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے استنجا کرنے کے بعد مٹی ہاتھ ملے. بات آ گئی تو اس طور پر نہیں تھے مٹی سے ہاتھ صاف. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیا کہ کیا آج کے دور میں یہی بہتر ہے مٹی سے ہاتھ دھوئے, اور کیا صابن کا استعمال ہے؟ بس لوگ دین کے ایک ایسے سرے پہ جانا چاہیں جو ان کا خیال ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا بس وہی میں بھی کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے. تو میں نے آج بھی سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو صابن کے استعمال کو غیر شرعی مچتے ہیں اور وضو کے لیے لوٹا ہی استعمال کریں, چاہے کے پاس ٹیپ واٹر بھی ہو, اور بعض تو پھر اس پہ مٹی کا لوٹا بنانے کی بھی شرط, اور بعض کھڑے ہو کے وضو کرنا اس کو بھی پسند نہیں کرتے اور بیٹھتے ہیں. دیکھیے ان ساری چیزوں کو جو بھی اشارتاً تذکرہ کیا گیا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے کہ اسلام میں بدعت چیز ہوتی ہے جو نہ کے کی جائے. اگر آج دور میں سہولت ہے موجود ہے, صابن اللہ نے دیے, خوشبو والے بھی ہیں, شرط صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو بس. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. جس رب نے مٹی پیدا کی اسی نے تو وہ صابن بھی بنانے کا سامان پیدا کیا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ صابن کس چیز سے بنتا ہے, فیٹ سے بنتا ہے, فیٹ آئل سے بنتی ہے. جب کوکنگ آئل کو گرم کرتے ہیں اس کی ریفائن کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے جو جھاگ اترتی ہے نا میل, یعنی آئل کی جھاگ سے سوپ بنتا ہے. اب یہ اللہ نے دیا نا, کیا یہ بری بات ہے؟ ہم کیوں اس طرح کے کنارے پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہنچ کے ہم اپنے لیے بھی مشکل کریں اور دوسرے کے لیے بھی؟ آپ کسی کے بڑے اچھے صاف ستھرے ریسٹ روم میں جائیں اور آپ اپنے پرس میں سے مٹی کے ڈھیلے نکالیں کہ جی مجھے تو مٹی سے ہاتھ صاف کرنے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے کام نہیں کیے تھے. آپ وہ کبھی جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے تو پھر ہم بھی نہ بیٹھے. آپ تو کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھے, آپ تو ٹرین میں نہیں بیٹھے, آپ نے تو بس نہیں استعمال کی تو کیا ہم نہ بیٹھے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس کو ایک شدت پہ جا کے جب لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں تو درست نہیں. ہاں موقع موجود ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس کو اگر دونوں میں چوائس دی جائے تو ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن ان ساری باتوں کی بجائے اگر وہ عمل کیا جائے نا جو آپ کی کارکردگی کو سنوارے. دیکھیے بعض لوگ ان چیزوں میں اتنے الجھے رہتے ہیں, میں نے فیل کیا یہ چیز کہ جو لوگ واقعی اس طرح کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات کہوں گی یہاں کہ سنتوں کو ماننا چاہیے, سنت کو سنت سمجھ کے اگر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ بعض دفعہ عملی طور پہ سست ثابت ہو جاتے ہیں. وہ ہر وقت انہیں الجھنوں میں ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ملی, یہ نہیں, پھر کبھی کر بھی لیں گے دوسری طرح تو یہ فیل کریں گے کہ میرا وضو ٹھیک نہیں ہوا, آج مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا. تو ایسی ساری چیزوں کی بجائے اگر پریکٹیکل انسان بنیں اور وہ مقصد سامنے رکھے کہ جو اس سے حاصل ہونا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں آپ نے مسواک کا حکم دیا, آپ ضرور کیجیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس وقت جو بات کرنے والوں میں سے بھی جو نماز کے ساتھ مسواک کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے برش دیے تو کیا مسواک کریں گے تو برش نہ کریں پھر؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ صبح اٹھے آپ برش کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ پیسٹ لگائیں, آپ کو ایک فریش فیلنگ آئیں گی. پھر نماز سے پہلے آپ مسواک کر لیجئے. اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کبھی, میں تو اس طرح کرتی ہوں کبھی, کہ جیسے صبح ہی کہ آپ اٹھے تو آپ مسواک بھی تھوڑا سا پیسٹ لگا کے تو ساتھ مسواک بھی کر سکتے ہیں, آپ کا سانس بھی خوشگوار ہو سکتا ہے.
تو وقت اور ماحول کی مناسبت سے کام کرنا یہ دین ہے. اپنے آپ کو مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے لوگوں کے لیے, اور خود بھی مسئلے میں رہے دوسرے بھی رہے, اور اصل چیز سے پھر توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے. رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے, ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر موقع پہ انسان سلام کا جواب نہیں دے سکتا. اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کو سلام کرے تو کیا وہ سلام کا جواب دینے کے لیے نماز توڑے گا؟ تو کیا پھر یہاں وہ بات ہے کہ جس سلام کا جواب نہ دینا اسلام کے خلاف ہے؟ تو بات یہ کہ جس نے سلام کیا اس نے ٹھیک موقع پہ کیا بھی ہے کہ نہیں. ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے, کیونکہ ریسٹ روم میں ہے تو اب آپ گھر میں ہیں یا باقی بھی لوگ ہیں تو آپ گھر میں آتے سلام کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کسی کو زبردستی آپ گھر میں آئے, اور ویسے بھی حکم ہے کہ آپ گھر میں آئے چاہے خالی گھر ہے پھر بھی آپ سلام کریں گے, لیکن کسی کو سنانا اور کہنا آگے سے مجھے جواب دیں تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا. کیوں بھلا؟ اب دیکھیے کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے نا کسی ضرورت سے کرتا ہے. جو ریسٹ روم میں جائے گا نا وہ صرف ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا. وہ اتنا لمبا بیٹھے گا ہی نہیں کہ جو شخص آیا وہ آ کے بیٹھ کے انتظار کر کے بھی چلا گیا اور وہ ابھی انفارغ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, گیا اور آ گیا. ریسٹ روم کیا ہے؟ ایمرجنسی ڈور. بس آپ داخل ہوئے اور فوراً آ گئے. آپ اپنے دین کو چیک کریں کہ کتنا میں ان چیزوں کو جلدی کرتی ہوں. ایک بچے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ریلیٹیوز میں تو ان میں تو ایک بچہ تھا, تو ہم کہیں نکل رہے تھے تو اس وقت وہ بچہ شاور کے لیے گیا. ہم نے کہا چلو, اس نے کہا میں شاور لوں گا. ٹھیک ہے چلے, ہم چلے گئے. ہم کسی کے گھر گئے, اسی علاقے میں تھا, 5-10 منٹ 7 لگے جانے میں, وہاں 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ سے بھی شاید زائد بیٹھے, تقریباً 1 گھنٹہ پلس کچھ وقت ہم واپس آ گئے دوبارہ اسی گھر میں. وہ کدھر ہے بچہ؟ وہ ابھی تک باتھ روم میں. مجھے بہت ہی دکھ ہوا جب وہ بچہ باہر نکلا. میں نے اس کو کہا کہ آپ اس وقت سے باتھ روم میں ہی تھے؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا آپ اندر کیا کر رہے تھے؟ تو بس شاور لے رہا تھا, وٹ ایور. میں نے اس کو صرف ایک جملہ کہا, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, میں صرف اس چیز سے پریشان ہوں کہ اگر اس وقت کے دوران انسان کی موت کا وقت آ جائے تو وہ کہاں مرے گا. دیکھیے جہاں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں نا انشاءاللہ وہی ہماری موت آئے گی. اگر آپ علم کے ساتھ جڑے ہوئے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کسی کام میں مارے گا. اگر آپ سفر زیادہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے سفر میں جان چلی جائے. جو کام بندہ کرتا ہے, جو بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو امید زیادہ ہے نا, یہ تو اللہ کو پتا کب موت آنی, لیکن چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جو ٹوائلٹ میں اتنا وقت لگاتے ہیں تو اگر فرشتہ اس وقت وہاں آ جائے تو پھر انسان تو شاید کلمہ بھی نہ پڑھ سکے. اس لیے اس کلچر کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ٹوائلٹ ایک ہی ہے موسٹلی گھروں میں, ایک یا دو. یو کے اور یورپ میں میں نے یہ چیز فیل کی تھی, اور شروع میں تو مجھے بڑی عجیب لگی کہ کیسے لوگ رہتے ہیں, بلکہ بیچ کا فلور ہے اس میں ٹوائلٹ ہوتا ہے اور اوپر نیچے بھی فلور ہے, لوگ سیم یوز کرتے ہیں. یو کے میں یہ چیز میں نے دیکھی تھی. لیکن جن گھروں میں ماشاءاللہ ہم اپنے پچھلے تعلق کو دیکھیں تو 5 بیڈ روم کا گھر ہے تو 6 ٹوائلٹ ہے, ایسا ہے نا؟ کیونکہ ایک ریسٹ روم ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ایک باہر بھی ہوتا ہے. جب اتنے ہیں تو پھر اسی نے دیکھے نا کہ چھٹی دے دی کہ میرا اپنا ٹوائلٹ ہے, کسی اور نے تھوڑی یوز کرنا ہے. جتنا لوگ چھوٹے گھروں میں مل کے رہتے ہیں اتنا ان میں صبر بھی آتا ہے, اتنا ان کی زندگی دوسروں کے لیے سوچنے والی زندگی ہوتی ہے. جتنا ہم اپنے ارد گرد دیواریں کھینچتے جا رہے ہیں نا انڈیویجلزم کی بنیاد پہ, تو ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے بچوں کو بولنے کا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں وہ کریں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے تو پھر انسان خوش بھی ہوتے ہیں کہ جب اتنے پیسے لگا کے یہ چیزیں بنی ہیں تو پھر اس کا استعمال بھی کیا جائے. لیکن بہرحال بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے اس وقت میں. اور جب سلام کا جواب نہیں تو عام باتیں بھی نہیں. آپ سارے کپڑے لے کے جائیے, بعض لوگ اندر سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی مجبوری بھی ہو بال فرض آپ اندر گئے پانی نہیں آ رہا, اب کیا کریں؟ دروازہ نوک کریں, کچھ بھی اس طرح کی بات کریں کہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو کسی کے لیے, مطلب وہاں ضرور کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے, وضو کرنا ضروری نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, آپ رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا. عرض کیا گیا آپ کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا. کتنا پیارا آپ کا انداز ہے, یعنی سوال کرنے والے ہی کے سامنے سوال کر دیں تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں نے صحیح سوال نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر وضو نہیں ہے اور آپ ریسٹ روم سے ہو کے آئے, آپ نے ہاتھ دھو لیے, تو کوئی حرج کی بات نہیں, کھانا کھایا جا سکتا ہے. وضو کے ساتھ رہنا تو اچھی بات ہے, کیونکہ وہی جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ موت آئے تو وضو کی حالت میں آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا خیال نہیں رکھتا مگر مومن, یعنی ایمان کی علامت ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے. لیکن شرط نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں تو آپ کے نہیں, پہلے میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میں وضو نہ کر لوں. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے خود یہ عمل کیوں کر کے دکھائے, تاکہ امت کچھ ایسے معیار نہ خود سے بنا لے کہ جو پھر عمل کرنا ہر وقت ان پہ ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے, کر لے کوئی اچھی بات ہے, کوئی نہیں کر پاتا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے شرمگاہ کو دھویا, پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا, پھر اسے پانی سے دھویا, پھر نماز کے وضو کی طرح کا وضو کیا. اسے بخاری نے روایت کیا. اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پاک کرے تو صابن نہ ہو تو پھر مٹی سے صاف کرے. دوسری بات, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل ذاتی فعل دکھتا ہے جو آپ کی بیوی کی روایت سے ہم تک پہنچا, اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف جاتی ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں ازواج مطہرات کے ذریعے سے ملا. کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ جو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس وقت پاس نہیں ہوتے. آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی شادیوں پہ اور آپ کی بیویوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کی نگاہوں سے شاید یہ چیز ہٹی ہوئی ہے کہ آپ کی بیویاں بھی اصل میں امت کو دین پہنچانے کا ایک ذریعہ تھیں. پھر دوسری بات وہی ہے کہ ہاتھ دھویا اور دیوار پر کیوں رگڑا, کیونکہ مٹی کی لپائی تھی تو اس سے ہاتھ صاف کرنا تھا. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی تھوڑی سی مٹی ہو بس اسی سے کفایت ہو جاتی ہے, الگ سے اگر مٹی پاس نہ بھی ہو تو. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے, البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, اس کی تصدیق مت کرو, کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اسے احمد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اب اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جو تھوڑی سے مختلف لگ رہی ہے عمل میں, اس کو بھی دیکھیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا. میں آپ سے الگ ہو گیا تو آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے, چنانچہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب ظاہر تو ان دونوں حدیث میں تضاد دکھتا ہے. ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی کھڑے ہو کر ایسا کام نہیں کرتے تھے, اور دوسری روایت سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس چیز سے فارغ ہوئے. تو اس کی وضاحت میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت آپ کے پاؤں میں زخم تھا اور آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا, اس لیے آپ کھڑے ہو کر فارغ ہوئے. دونوں باتوں کو جب جمع کریں تو بات کیا بنتی ہے کہ کھڑے ہو کر کرنا پسندیدہ نہیں ہے, عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن تکلیف یا بیماری کی وجہ سے بیٹھنے کی اگر ہمت نہ ہو یا بیٹھنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کی رخصت موجود ہے. اور آف کورس جو بھی انسان اچھا عمل پائے گا تو وہ زیادہ اس کا اجر بھی ہوگا, اور جب سنت سمجھ کے کرے گا تو بھی ٹھیک ہے. اس میں بیماری, بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے. حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا جس میں آپ رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہاسپٹلز میں بیڈ پین ہوتا ہے, کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی نہ جا سکے تو اس کی رخصت ہے. اب دیکھیے اسلام کتنا پریکٹیکل دین ہے. آپ کو کہیں کوئی مصنوعی تکلف دکھ رہا ہے؟ آپ کوئی کہے کہ یہ کمرے میں کیوں تھا, کیا اس سے گندگی نہیں پھیلتی؟ تو آپ دیکھیے کہ وہ تھا تو صحیح لیکن تھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، پھر فارغ جب انسان ہو جائے تو اس کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ کے ذہن میں یہ بھی تصور آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ اگر آپ کو کوئی ایک سپر نیچرل قسم کی چیز بنا کے پیش کیا جاتا اور جس کے ساتھ صرف تقدس تقدس کے نعرے ہوتے تو پھر آپ سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله ثم الحمد لله، ہم نے آج اپنا لیسن کمپلیٹ کیا، ویری انفارمیٹو، چھوٹی چھوٹی سی آپ کو کتنی پریکٹیکل ٹپس مل گئی ہیں نا، الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا دیکھا۔ اچھا کل تک جو ہم نے 18 تک کل دیکھا تھا، رحیم کے راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا، یہ تو ہم نے کل کر لیا تھا نا۔ آج ہم نے 19 سے اسٹارٹ کیا، رائٹ، سنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ریلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کلیئر الحمدللہ۔ ابھی آج کل تو ہمیں اس طرح کی نہیں ہوتی اس کی، اور پھر جس چیز سے منع کیا گیا کہ گوبر اور ہڈی سے سنجا کرنا منع کیا گیا، اور اس میں بھی پھر ہم نے دیکھ لی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا کہ چھوٹوں کو ہمیں بتانا چاہیے بڑوں کو کیسے کرنا، جو چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے کلچر میں، ایسے ہی ہے نا، تو ہمیں چھوٹوں بچوں کو بتانا چاہیے، پہلے ہم خود کر کے دکھائیں گے، اگر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں ان کا کر کے دکھائیں تو پھر تو بچے آٹومیٹکلی سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور جن کے ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو وہ بچے تو پھر خود ہی سیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو لیکن اگر جہاں پہ اس طرح نہیں رہ رہے، اکیلے رہ رہے ہیں، تو پھر بچوں کو یہ سکھانے کی ہیں یہ چیزیں، ان کو پڑھ کے سنا سنالا۔ پھر کتنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دعائیں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے دیکھا نا، سبحان اللہ۔ تو کچھ بچے ہوتے ہیں نا ایسے جو آپ پہ کام کرتے ہیں تو پھر خود ہی دل سے دعا نکلتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمارے بچوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے وہی توفیق دے۔ چلیں آگے سے آگے دیکھتے ہیں، ہم نے کل کس نے وہ ٹپ کی تھی، اپنے بچوں کو جا کے بتایا یا خود کیا کہ باتھ روم سے نکلیں کہ دوسرے کے لیے پانی بھر کے رکھ دے، اگر شاور نہیں ہے جہاں پہ، باقی اکثر جگہوں پہ تو مسلم شاورز ہوتے ہیں، وہاں تو یہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ لوٹا یا پھر برتن استعمال کیا، اچھا آپ نے کیا ماشاء اللہ، گڈ، بارک اللہ فیکم، اور دعائیں بھی کی، دعا خود بھی کی۔ کتنے لوگ ہیں جو دعائیں پہلے پڑھتے تھے باتھ روم میں جانے کی، باتھ روم میں نکلنے کی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ کچھ لوگوں کے لیے نئی بھی ہوگی، نئی بھی پڑھتے ہوں گے نا ماشاء اللہ، زیادہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ اگر نہیں کرتے تھے تو یہی ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پریکٹیکل پڑھی تھی کل، گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، یاد سے خود بھی اور پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جو پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، کیونکہ ہم نے دیکھا سبحان اللہ ہمارا ہر کام جب سنت کے مطابق ہو جاتا ہے تو ہر کام ہمارا عبادت بن جاتا ہے نا۔ تو جو نہیں کرتے تھے پہلے تو کوئی بات نہیں الحمد للہ، اب سیکھ لیا تو اب کرنا شروع کر دیں ان شاء اللہ ڈیلی، گڈ ماشاء اللہ بارک، اور بچوں کو سکھائیں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ لکھ کے لگائیں اس کو، ہے نا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کل دیکھ لیا تھا اگلے والا جو مسئلہ تھا کہ ایون اگر آپ نے پیشاب یا پخانہ دونوں کے بعد طہارت ضروری ہے، رائٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ، اس کے اور پھر جو آپ نے ٹپس دیکھ لیں نماز سے قبل، اور یہ کہ اگر آپ نے جانا ہے واش روم میں جانے کی حاجت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ جلدی سے پہلے نماز پڑھ لیں، وہی پھر نماز میں خشوع نہیں ہوگا، بے شک جماعت بھی کھڑی ہوگی ہے تو پہلے آپ کو اس کے بغیر دیکھیں کہ ضروری ہے کہ پہلے آپ فارغ ہو لیں، ہے نا، کیونکہ اس سے پھر آپ نماز میں فوکس نہیں کر سکیں گے، پہلے فارغ ہو لیں اچھے سے وضو کر کے، اس میں پھر رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم نے اگلا کیا دیکھا، ہم نے مسئلہ کہ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے، سبحان اللہ، یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی بہت ضروری ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو تو پاکستان میں اور ان پہ، لیکن وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جن جگہوں پہ اس طرح نہیں ہے تو پھر ان کو بچوں کو بتانا ہے ہم نے، ہے نا، یہ چیز کتنی پریکٹیکل ہے کہ اوپنلی، کیونکہ پھر جب ایک وقت آتا ہے نا حیا ختم ہو جاتی ہے، جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر سبحان اللہ وہیں سے سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، تو شروع سے یہ نہیں کہ جب فطرت
دین ہے. بالکل, اور شروع سے اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے سبحان اللہ تو پھر ان کے اندر یہ حیا باقی رہے گی. اگر نہیں بتائیں گے تو سبحان اللہ دیٹ بیکمز اے نارم دین, پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور یہ بھی نہیں آتا کہ بڑے ہو کے بتانا شروع کرنا ہے. آفٹر یورین واٹر از ناٹ, سو وی ہیو ٹو کلین دی ایریا ود دی ہینڈ اینڈ سیل. اچھے سے طہارت کرنی ہے سسٹر آپ نے, اور اس کے بعد ہاتھ سے کر لیں تو اچھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہو گیا تو طہارت آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سے صاف ہو گیا تو اٹس اوکے, اس کے بعد نیپکن یوز کر لیں ہے نا. جیسے استاذ نے بتایا کہ آپ واٹر سے دھو لیں, ابھی تو الحمد للہ ہم لوگ سب کرتے ہیں, تو پھر وہ اگر آپ اس کے اچھے سے بعد میں ٹیشو پیپر بھی یوز کر لیتے ہیں تو پھر وہ بالکل شک نہیں رہتا آپ کو کوئی بھی کہ سوال. اگر آپ نے پانی بہایا اور ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا تو پانی بھی نہیں رہتا وہاں پہ, آپ کے کپڑے بھی نہیں گندے ان سے ہوتے اور کوئی شک بھی نہیں رہ جاتا. یہ بیسٹ طریقہ ہے نا, الحمدللہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اور اگر جہاں نہیں ہے نیپکن تو پھر ڈیفینیٹلی ہاتھ سے صاف کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا آگے ہم نے کیا دیکھا کہ اسی طرح آپ کو استاذہ نے ٹپ تین سبحان اللہ, ابھی یہ تو ہم نہیں کرے کہ تین اگر جیسے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں. اگر کہیں نہیں ایسی جگہ تو سبحان اللہ آپ ٹیشو پیپر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی پھر بعد میں آپ آئیں گھر تو دوبارہ پانی سے کر لیں کہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, لیکن طہارت ہو جاتی ہے, ویسے استنجا ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر سے بھی. آپ کے اپنے پاس ویٹ رکھ لیں, رخصت ہے اگر نہیں ہے پانی وہاں پہ, تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں ہے نا. آپ نے دیکھا ابھی مجھے لگتا ہے زیادہ لوگ اس چیز کو کرتے ہیں کہ نماز آرام سے چھوڑ دیتے ہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو دے صحت ہے, مجھے لگتا ہے کہ سسٹر آئی کین انڈرسٹینڈ سبحان اللہ سسٹر آپ کی, لیکن انشاءاللہ سب دعا کریں آپ کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے گا. ابھی آپ کلاس میں اس پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے. ویٹ ٹیشو سے ہو جاتا ہے, بالکل بالکل اس سے ہو جاتا ہے, اور ٹیشو پیپر کے ساتھ آپ کر لیں. بعد میں جیسے نہیں بھی ہے, جیسے سادہ نے آپ کو ٹپ تین کے زپ سیل جو بیگ ہوتے ہیں وہ رکھ لیں ہے نا, تو کتنا اچھا, ویری گڈ سجیشن ہے الحمدللہ. یہ بہت ہینڈی بھی ہے نا الحمدللہ, کہ ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کے پاس ہر وقت ہوگی نا, پانچ چھوٹے پانی کی بوٹل. لیکن یہ اس طرح کیا کہ نہ کچھ اسپیس لے گی اور نہ کچھ, تو جب ہم باہر سفر میں کر رہے ہیں ٹریولنگ میں کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ان کیس کے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے پانی ہے, تو آپ کو بتایا استاذہ نے کہ ٹیشو پیپر سے بھی ہو جائے گا, آپ نماز پہ وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لیں گی, ظاہر ہے پھر تیمم کریں گے کہ واٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلے آگے دیکھتے ہم. اور پھر یہ کہ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے, یہ بھی بڑی امپورٹینٹ چیز ہے نا, کہ ہمیں سیپریٹ رکھنے چاہیے کیونکہ صرف پاک اور ناپاکی کا پھر ہوگا اس میں. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی جو ہے مطلب اسے کوئی حدیث سے نہیں ملتا, آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی نا, لوگ کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ, تو دین میں ہمارے آسانی اس طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے نا الحمدللہ. چلے آگے دیکھ لیتے ہیں ہم. بات نہیں کرنا سب سے امپورٹینٹ بات, یہ بچوں کو بھی سکھانی ہے سبحان اللہ ہم نے, اور خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بھی جواب نہیں دیا ہے نا. چلے آگے دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ. آپ خود سے بھی جا کے پڑھیں, کوئی کوشچن ہو تو بعد میں اچھے سے ہاتھ صابن سے دھو لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی ساری طہارت کی توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر دیکھیں ہمیں کتنا امات المومنین کے سبحان اللہ ہمیں کیسے ان سے دین ملا ہے نا, کہ وہ رگڑ کے دھو رہے تھے کہ صابن نہیں تھی, تو اب صابن ہمارے پاس الحمدللہ, ہمارے پاس تو اتنی سہولتیں ہیں الحمدللہ. اور پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے, یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے ضرور سبحان اللہ, کہ وہ بھی دین میں رخصت ہے سبحان اللہ, بیماری یا اس میں ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں اسپین, میں نے آپ کا کوشچن نہیں دیکھا کہ بیماری میں اور اس میں رخصت ہے, لیکن ویسے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اسے چھینٹے پڑنے کا ہم نے کل اس کا کتنا دیکھا تھا کہ اس سے سبحان اللہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے سینیٹائزر ہیں. بالکل اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور پھر اس کا بیماری بڑھاپا, اور اس میں سبحان اللہ اس طرح کہ آپ نے ہم نے دیکھا کہ برتن وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں پین ہوتے ہیں آپ کے یورینل ہوتے ہیں نا, تو الحمدللہ ہمارے دین میں سبحان اللہ کوئی سختی نہیں ہے, آسانی ہے الحمدللہ. اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ سو مچ فلیکسیبلٹی الحمدللہ, دین ایزی کر دیتا ہے لائف کو ہے نا الحمدللہ. نہیں اسے وضو نہیں ٹوٹے گا سینیٹائزر میں اس سے, اگر الکوہول ہے سسٹر نہیں, اس سے ہم کون سا اس کو پی رہے سبحان اللہ سینیٹائزر کے لیے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے الحمدللہ, اللہ دی بنعمتی ستم صالحات. تو انشاءاللہ اب اپنی چھٹیوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی 21st سے 3 جنوری تک آپ کی چھٹیاں ہیں نا, تو آپ نے اچھے سے اویل کرنا ہے اپنے جو بھی آپ کے تھے مسنگ تھے کوئی ٹیسٹ, سبحان اللہ ان کو میک اپ کریں, اچھا سا یوز کریں, فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں. ہم سب آپ کو مس کریں گے, ایک دوسرے کو مس کریں گے ہم, لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان کیا چیز کامن ہے, ہمارا قرآن. ابھی آپ کی دیکھیں چھٹیاں 21st سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں, ابھی آپ کو ہوم ورک ملے گا, آپ کو ٹیسٹ ملے گا اپنا, ٹھیک ہے, تو جو اس کو کمپلیٹ کریں اور جو وہ بھی اس کو بھی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیریت سے رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور خیر کے ساتھ ہم واپس آئیں, اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت والی عافیت والی زندگی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرما, جو دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کے گھر والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سب کو جب ہم جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ ہم سے راضی ہے, جانا ہے نا ہم نے, دیکھیں سسٹر یہی تو زندگی, ہم سب پہ جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے نا ہم سب نے, لیکن ہماری اللہم سب پہ عند الموت بلا الہ الا اللہ, اللہ سے جب ہم ملیں تو اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, بس یہ چیز ہے. اس کے لیے ہر گھڑی تیاری کر کے اپنی رکھے, زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیکھ کے بعد ملاقات ہوگی خیر سے خیریت سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کے لیے اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کے لیے عطا فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو ہمارے اس قرآن کے سیکھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت بنا دے. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما, اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحاب الاخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب إليك, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, آمين اللهم آمين, جزاكم الله خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا,
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا,
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا